ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شروع ہو گیا بھائی ومن يؤمن بالله ورسوله ومن يؤمن بالله ويعمل صالحا يكفر عنه سيئاته ويدخله جنات تجري من تحتها الانهار خالدين فيها ابدا ذلك الفوز العظيم. اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائیں اور نیک اعمال اختیار کریں تو اللہ ان کی خطاؤں کو معاف کرے گا اور انہیں ایسے باغات میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں جس میں وہ ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے اور یہ بہت بڑی کامیابی ہے. سورہ تغابن کی آیت نمبر 9. اسی آیت پر کافی دنوں سے درس چل رہا ہے. اللہ پر ایمان جیسے کہ ایمان لانے کا حق ہے، یعنی جو اپنے عقائد کو درست کر لے گا اور عقائد کے درست کرنے کے بعد، نظریات کے درست کرنے کے بعد نیک عمل اختیار کرے گا. مسلمان پہلے والے حصے میں تو کامیاب ہے، عقیدہ درست ہوتا ہے اس کا، اللہ پر، اس کے رسول پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کی توحید پر ایمان رکھتا ہے، اللہ کے سوا کسی کو مشکل کشا، حاجت روا نہیں سمجھتا. یہ دوسرا جو مسئلہ ہے، وَيَعْمَلْ صَالِحًا، نیک اعمال اختیار کرے، یہاں گڑبڑ کر دیتا ہے. کیونکہ نیک اعمال اختیار کرنے کے لیے اپنے نفس کے خلاف چلنا پڑتا ہے انسان کو. انسان کا دل اسے کسی طرف لے کر جاتا ہے اور شریعت اسے کسی اور طرف. تو یہ صبح و شام کی لڑائی ہے، اس میں خاندان سے بھی لڑنا پڑتا ہے، اس میں اپنی ذات سے بھی لڑنا پڑتا ہے، شیطان سے الگ لڑائی ہے اور ماحول سے الگ لڑائی ہے. تو یہ یوں سمجھیں کہ کشتی کا ایک اکھاڑا ہے، ریسلنگ دیکھی ہے نا، اس کا ایک اکھاڑا ہے، اس میں ہر وقت کہیں نہ کہیں لڑائی ہو رہی ہے. جو لوگ دیندار نہیں ہیں ان کے مزے ہی مزے ہیں، کسی سے نہیں لڑتے. لڑائی سے یہ لڑائی نہ سمجھے کہ ہاتھا پائی والی لڑائی، وہ ہاتھا پائی والی لڑائی تو بے دین لوگ زیادہ، ان میں زیادہ ہوتی ہے. تو بے دین آدمی کو یہ ٹینشن ہی نہیں ہے کہ یہ عمل کرنا جائز ہے یا یہ عمل کرنا ناجائز ہے، اس کو تو یہ ٹینشن ہی نہیں. لہذا وہ ڈاکٹروں سے رابطہ کرتا ہے مختلف چیزوں کے لیے، سیاستدانوں سے رابطہ کرتا ہے، علماء سے رابطہ ہی نہیں کرتا وہ، پوچھنے کے لیے کہ یہ جائز ہے ناجائز ہے. اور اگر علماء سے رابطہ بھی کرے گا تو دم درود کے لیے، جن آ گیا چڑیل آ گئی ہے، فلاں مولوی صاحب بھگا دے، یہ اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. پھر وہ عام لوگ بے وقوف بناتے ہیں، آپ کو پتا ہے وہ چینل ہی الگ ہے ان کا. یہاں ایک چھوٹی سی بات، جب بھی عاملوں کا تذکرہ آتا ہے دل چاہتا ہے تھوڑا سا تذکرہ ضرور کروں میں. میں جو عاملوں کے خلاف بولتا ہوں نا تو صحیح عاملوں کے خلاف بولتا ہوں، غلط کے خلاف نہیں. غلط تو غلط ہی ہیں، کیونکہ لوگ پھر میری بات کی تاویل کرتے ہیں، کہہ رہے ہاں بہت سے ایسے ہو گئے ہیں فراڈی تو اس لیے مولوی صاحب بولتے ہیں. بہت سے نہیں، سارے فراڈی ہیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ میں جب کہتا ہوں نا یہ جن چڑیل اتارنے والے یہ صحیح لوگ نہیں ہوتے، دو خرابیاں ہوتی ہیں، یا تو صحیح نیک ہوتے ہیں مگر عملیات کر کر کے ان کا اپنا دماغی توازن خراب ہو جاتا ہے. بعض دفعہ نیک ہوتے ہیں مگر کچھ نہ کوئی ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے خود ان کے اندر، وہ وظیفے پڑھ پڑھ کے، اور بعض دفعہ ہوتے ہی دو نمبر ہیں. تو میری بات کی پھر لوگ تاویل کرتے ہیں کہ اصل میں کیونکہ اتنے زیادہ لوگ اس فیلڈ میں فراڈی ہو گئے ہیں تو اس لیے مولوی صاحب ایسی بات کرتے ہیں، اچھے لوگ بھی ہوتے ہیں. تو یہ میرا دعویٰ ہے، میرا نظریہ ہے. ویسے بھی یہ جمہوریت کا دور ہے، کوئی اپنے نظریے کا اظہار کرنے پر کسی کو پابندی نہیں ہے. کوئی اسے اتفاق کرے ٹھیک ہے، نہیں کرے تو اس کی اپنی رائے رکھ لے بھائی، کوئی اپنی رائے ہم دوسرے پہ ٹھوستے نہیں ہیں۔ تو ہمارا دعویٰ یہ ہے، میری ذاتی رائے یہ ہے، میرا اپنا ذاتی نظریہ یہ ہے کہ عامل چاہے اچھے ہوں چاہے برے ہوں، سارے ایک ہی جیسے ہوتے ہیں، فراڈی ہوتے ہیں۔ فراڈیوں کی دو قسمیں جو میں نے آپ کو بتائی ہے، جان کر فراڈی اور خود ہی بےچارا ٹیکنیکل فالٹ ہوتا ہے اس میں، تو اس کو چڑیلیں نظر آتی ہیں۔ تو اس لیے روحانی عملیات کے لیے بس سیدھا سیدھا آیت الکرسی اور یہ سب چیزوں کا ورد کیا کرو، یہ کافی ہے۔ تو بے دین لوگ جو علماء سے رابطہ کرتے ہیں، مولوی حضرات سے رابطہ کرتے ہیں، جب پریشان ہوتے ہیں تو کرتے ہیں رابطہ، اور پریشانی دور کروانے کے لیے کرتے ہیں کہ کوئی پڑھنے کو بتا دیں گے یا کوئی تعویذ گنڈا کر دیں گے۔ لیکن دیندار آدمی جو رابطہ کرتا ہے وہ یہ پوچھنے کے لیے کہ میرا یہ کام کرنے سے، میں اگر یہ کام کروں گا کہیں اس کام سے اللہ ناراض تو نہیں ہو جائے گا مجھ سے، کیونکہ علم حلال و حرام کا علم یہ علماء کے پاس ہوتا ہے۔ سب سے پہلے اللہ نے یہ علم پیغمبروں کو دیا، اسی وجہ سے آپ احادیث دیکھیں، صحابہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوالات پوچھتے تھے تو ان کے سوالات میں اور ہمارے سوالات میں بڑا فرق ہے۔ صحابہ کے ایسے سوال پوچھتے تھے کہ ہمیں وہ طریقہ بتا دیں جس کے کرنے سے اللہ خوش ہو جائے، یہ سوالات زیادہ ہوتے تھے۔ یہ نہیں کہ یا رسول اللہ بچی کی شادی اٹکی ہوئی ہے کوئی وظیفہ بتا دیں، یا رسول اللہ جو ہے وہ میرا کاروبار نہیں ہو رہا کوئی پڑھنے کو بتا دیں، یہ نہیں۔ وہ اکا دکا کچھ ہو دعا کے لیے حاضر ہو گئے ہوں تو اکا دکا۔ زیادہ تر جو احادیث میں واقعات ہیں کہ صحابی نبی کے پاس آئے، دلنی علی عملین یدخلنی الجنہ، یا رسول اللہ مجھے کوئی ایسا عمل بتا دیں جو مجھے جنت میں پہنچا دے۔ کیا مطلب؟ ویسے تو آپ نے سب اعمال بتائے ہیں جنت والے ہی ہیں، جن چیزوں سے بچنے کا حکم دیا، جن چیزوں کو کرنے کا حکم دیا، سب کے لیے ایک قاعدہ کلی آئے، لیکن دلنی میری ذات کو ملحوظ رکھتے ہوئے، میری خصوصیت کو ملحوظ رکھتے ہوئے، میرے حالات آپ بہت جانتے ہیں اچھی طرح، کوئی خاص ایسا عمل مجھے بتا دیں جو میرے لیے اس کی اہمیت دوسروں سے زیادہ ہو۔ جیسے ایک آدمی بد نظری بہت زیادہ کرتا ہے، دوسرے اعمال درست ہیں، تو وہ کیا کہے گا، بھائی میرے لیے خاص کوئی حکم بتائیں، تو جو اس کے حالات جانتا ہے وہ کہتا ہے بھائی تم تو یہ برائی چھوڑ دو بس، باقی تمہاری حساب کتاب سب صحیح ہے، یہ چیز چھوڑ دو۔ ایک آدمی میں کوئی برائی نہیں ہے، نماز میں کمزور ہے، تو وہ کسی بزرگ کے پاس جائے گا جو بزرگ اس کے حالات جانتے ہوں، اور کہے مجھے نصیحت کریں، مجھے کوئی ایسا عمل بتائیں جو مجھے جنت میں لے جائے، تو بزرگ اس کے حالات کے لحاظ سے بتائیں گے، وہ دیکھیں گے بھائی باقی تو سارے کام اس کے درست ہیں، نماز میں کیا کر رہا ہے سستی، تو کہیں گے تم نماز پڑھ لو جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ تو صحابہ اپنی ذات کے لحاظ سے کہ میرے لیے کوئی خاص حکم بتائیں۔ حدیث میں آتا ہے بعض دفعہ ایک صحابی آئے، انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اوصینی، مجھے کسی بات کی وصیت کیجئے۔ وصیت وہ ہوتی ہے جو انسان مرتے ہوئے کسی کو حکم کرتا ہے، تو مرتے ہوئے جب آپ کسی کو کوئی آرڈر کرتے ہیں تو وہ بہت لگا بندہ ہوتا ہے اور بہت اہم ہوتا ہے، مرنے والا کبھی آلتو فالتو باتیں نہیں کرتا، بہت ہی اہم ترین بات ہوگی وہ کر کے جائے گا، تو اس حکم کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ تو صحابی فرما رہے ہیں یا رسول اللہ مجھے وصیت کریں، کیا مطلب، بہت اہم حکم دیں جو میری ذات کے لحاظ سے اس کو پکڑ کے بیٹھ جاؤں میں، تاکہ میں جنت میں داخل ہو جاؤں اور میں جہنم سے بچ جاؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے بارے میں معلوم تھا کہ ان میں ساری اچھائیاں ہیں، ایک برائی ہے، غصے کے بہت تیز ہیں۔ سمجھ میں آ رہی ہے بات، ان کی کیا، ان کی ساری خوبیاں کہاں آ کے ختم ہو جاتی ہیں، غصہ جب آتا ہے تو غصے سے مغلوب، جب انسان کو غصے پہ کنٹرول نہ ہو تو وہ ظلم پہ ادھر آتا ہے، پھر اپنا غصہ ٹھنڈا کرنے کے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو انہیں نماز کا کہا، نہ انہیں زکات کا حکم دیا، نہ انہیں یہ کہا کہ عمرہ کرو، نہ انہیں یہ کہا کہ بد نظری سے بچو، یہ تو سب چیزیں بچ رہے تھے پہلے، بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تغضب لا تغضب لا تغضب فردد مرارا, ایک بار نہیں کئی بار. انہوں نے تو کہا تھا ایک دفعہ وصیت, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بار بار یہ لفظ دہرایا, غصہ مت کرو غصہ مت کرو غصہ مت کرو. کیا مطلب؟ غصہ اپنے اوپر طاری ہی ہونے نہ دو, کیونکہ جب ایک دفعہ آ جاتا ہے نا پھر تو جلنے لگتا ہے انسان آگ میں, پھر تو اس کو ٹھنڈا کرنے کے لیے بس سامنے جو بھی آ گئے اس کی گردن مروڑ دے گا. تو غصہ آنے ہی نہ دو. نہ آنے کے بہت سارے طریقے ہیں, غصہ کس طرح سے نہ, یہ ایک الگ موضوع ہے, لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھو صحابہ کرام کو فکر تھی کہ یہ دنیا دار الامتحان ہے, یہاں ہمیشہ نہیں رہنا, یہاں سے ہم نے آگے جانا ہے, پھر وہاں جنت ہے یا جہنم. جنت کی لالچ اور جہنم کا خوف انہیں مجبور کرتا تھا کہ بھئی کون سا ایسا کام کرے. جیسے آپ نے دیکھا ہوگا کراچی میں تو یہاں نظر نہیں آتا کیونکہ یہاں تو تعلیم کے علاوہ سب کچھ ہے. پنجاب میں ذرا جب امتحان ہونے والے ہوتے ہیں نا بورڈ کے, تو جو طلبہ ہیں وہ بےچارے پریشان ہوتے ہیں, پتہ نہیں کون سا سوال امتحان میں آئے گا. پانچ سالہ پیپر جو حل شدہ ہوتا ہے نا فائیو ایئرس, وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ دیکھیں پانچ سال سے جو لگاتار آیا ہے قیاس کرتے ہیں شاید وہی والا سوال آ جائے. تو ان کو چونکہ پاس ہونے کی فکر ہوتی ہے اس لیے انہیں وہ اسی تجسس میں رہتے ہیں کہ ہمیں یہ والے سوال کا جواب بھی آ جائے اور وہ والے, پتہ نہیں امتحان میں کون سا سوال آئے گا. بھائی نہیں آ رہی سمجھ میں بات؟ امتحان میں جو سوال پوچھے جائیں گے ان سوالات کی تیاری, اور پھر ان میں جو اہم ہیں, اہم کا مطلب کہ جس کے آنے کے چانس زیادہ ہیں, اس کی کوشش میں لگے رہتے ہیں کہ کون سا سوال ہے جس کے پوچھے جانے کے چانس زیادہ ہیں. کراچی میں یہ ٹینشن نہیں ہے, کراچی میں اس قسم کی ٹینشن لڑکے پالتے ہی نہیں ہے, کون سا آئے گا کون, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, جون سا بھی آ جائے جون سا بھی آ جائے ہو جائے گا. اس کے لیے کہ پیسے ویسے ہونے چاہیے, کچھ کھلا دیے پلا دیے, وہ سب کچھ ہو جاتا ہے. نہیں تو آپ جائیں ایگزامینیشن ہال میں, آپ نے جو دیکھا ہوا تھا وہ نہیں آیا دوسرا آیا ہے تو کوئی بات نہیں, کتاب منگوا لیں, وہ خود لا کے دے گا ایگزامینر آپ کو, یہ کتاب رکھیے بھائی تو یہ دیکھ کے حل کر لے. تو ساری دنیا حل کر رہی ہے, وہ بھی بیٹھ کے حل کر لے گا اس میں بیٹھ کے. تو یہ ٹینشن, کیونکہ یہاں ٹینشن فری زندگی, کراچی والوں کے پہلے اتنے دھماکے اور یہ سب ہو رہا ہے نا, تو حکومت نے ریلیف دیا ہوا تھوڑا سا ان کو اس معاملے میں کہ آپ لوگ اگر اس میں تھوڑی سی ٹینشن لیں تو آپ تو کہاں جائیں گے پھر. تو اس لیے, لیکن دیکھو جس کو امتحان کی فکر ہوتی ہے, جس کو فکر ہوتی ہے وہ باقی چیزوں کو نظر انداز کر دیتا ہے, اس کو بس یہ تجسس کہ کون سا سوال میرے لیے اہم ہے. تو جس کو آخرت میں کامیابی کی فکر ہے, آخرت میں اس کو جنت کی حوروں کی لالچ ہے, جنت کی نہروں کی لالچ ہے, جنت کے باغات کا متلاشی ہے, دنیا کا امتحان دینے والا اسے زیادہ زیادہ یہ ہوتا ہے نا کہ میں پاس کروں گا اچھی جاب لگ جائے گی میری, پچاس ہزار ایک لاکھ ڈیڑھ لاکھ تنخواہ ہو جائے گی, تو ڈیڑھ لاکھ میں کتنے باغات خرید لے گا, وہ کیا کر لے گا, کتنا کما لے گا, کتنے مزے اڑا لے گا. تصور زیادہ سے زیادہ مزوں کا کر لے, لیکن وہ دس بیس تیس سال کے مزے, بوڑھا ہو جائے گا, بوڑھے کے لیے تو پھر سارے مزے کرکرے. میٹھے پر پابندی لگ گئی, مٹھائی نہیں کھا سکتا, شہد نہیں کھا سکتا, تو پیسے ہیں مٹھائی کے لیکن جب کھا ہی نہیں سکتا تو وہ پیسوں سے کیا فائدہ, اس سے وہ غریب اچھا نہیں جو پانچ روپے کا لڈو لے کے کھا لیتا ہے. ہے بھائی آپ کے پاس دل پسند کی مٹھائی کے ڈبے کے پیسے ہیں مگر اندر سے شوگر کا مرض ہے, اس سے وہ چنچی والا رکشے والا جس کے پاس ڈبے کے پیسے نہیں ہیں پانچ روپے کی لالی پوپ خرید کے کھا لیتا ہے, وہ لڈو خرید کے کھا لیتا ہے, وہ زیادہ مزے میں ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ تو ایک جب ایک حد تک ہے, تھوڑی سی جب جوانی ہے, تھوڑی سی وہ جب جوانی ڈھلکی تو وہ غریب جو صحت مند ہے وہ اس مالدار سے زیادہ مزے اڑا رہا ہے جس مالدار کے پاس دولت ہے. اس غریب کو چونکہ عادت ہی نہیں ایئر کنڈیشن کی پنکھوں کی, اس کو تو وہی مچھر میں. ایک غریب آدمی میں نے دیکھا ریڑی لگاتا تھا, ایک دفعہ میں گیا تو میں نے دیکھا کہ وہ ریڑی پہ ہی رات کو سو رہا ہے, صبح تک ریڑی پہ خراٹے لے کے سویا ہے, وہ گھر گیا ہی نہیں. میں نے پوچھا بھائی یہ کیا کہہ رہے یار, دیر ہو گئی تھی, میں نے کہا ادھر ہی سو جاؤ. کھلے آسمان کے نیچے ریڑی پہ خراٹے لے کے تسلی کے ساتھ سویا ہے, اڑوس پڑوس میں دم بم دھماکے ہو رہے ہیں, کرفیو لگ رہا ہے, غریبوں کو اس کی پرواہ نہیں ہوتی. تو سو گیا, اب یہ نیند ایسی لذیذ نعمت ہے، ایسی لذیذ نعمت جس کو یہ نہ ملے تو ساری دنیا کی دولت اس کے پاؤں میں لا کے ڈال دو، خدا کی قسم اس نعمت کا متبادل کوئی بھی نہیں ہے، سکون ہی نہیں ملے گا اس کو، سکون ہی نہیں ملے گا، ایسی لذیذ نعمت ہے۔ اور اتنا فریش ہو جاتا سارا دن کا تھکا ہارا، جب چند گھنٹے سوتا ہے، چند گھنٹے سوتا ہے، نیند کرتا ہے، کیسا تازہ ہو کے فریش ہو کے اٹھتا ہے صبح، ایسے جیسے نئی زندگی اللہ نے دے دی۔ اور اگر نہ ہو نیند، ایک دن تجربہ کر کے دیکھ لیں، رات کو نہ سوئیں، صبح کو دماغ آؤٹ ہوگا، لطف کسی کام میں لذت اور مزہ ہی نہیں ہے۔ تو جس کو اللہ نے نیند کی نعمت دی ہے خود سو جاتا ہے، خدا کی قسم وہ غریب ہو کر اس دولت مند سے زیادہ مزوں میں ہے جو ایئر کنڈیشن لگا لگا کے بھی بےچارے کو نیند نہیں آ رہی۔ تو کیا فائدہ اس اے سی کا اور اس گدے کا، اس سے وہ ریڑی والا اچھا نہیں ہے، سو گئے صبح اٹھتا ہے انگڑائی لے کے بولتا ہے چلو فٹ فاٹ تو ہو گئے نا۔ تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اس دنیا کی دولت جو حقیقی معنی میں عیاشی دیتی بھی نہیں ہے، اگر دے تو وہ بھی تھوڑے دن کی، 10-20 سال کی، اس کے بعد پتا ہے بڑھاپا ہے، پھر وہ دنیا کی کوئی دولت اس بڑھاپے کو روک نہیں سکتی۔ تو اس تھوڑی سی کامیابی کے لیے، کامیاب ہونے کے کا تو پتا ہے کہ اس کا طریقہ کیا ہے، اور وہ سوالات جو پوچھے جائیں گے بس انہی کی تیاری کی فکر میں لگا رہے گا۔ لیکن آخرت کی تیاری جو اس سے بڑی ہے، وہ جنت جو اس سے کروڑ ہا گنا زیادہ ہے، اس جنت کی فکر میں کبھی اس کو یہ پوچھنے نہیں آتا کسی مولوی صاحب کے پاس کہ اس جنت میں داخلے کے لیے جو میرے لیے اہم سوالات ہیں مجھے وہ بتائیں تاکہ میں ان کے جواب کی تیاری کر لوں۔ آئے گا تو یہی پریشانی ہے، یہ ہو گیا تو فلانا ہو گیا، پیسے لے کے بھاگ گیا تو دم دود وظیفہ، اور بس یہی پھونک مارنا، یہ چیزیں چل رہی ہیں۔ تو صحابہ نبی کے پاس آ کے کیا پوچھتے تھے، ہمیں وصیت کریں، ہمیں بتائیں کہ کوئی ایسا عمل، اتنے حریص تھے، اتنے حریص، دعائیں بھی اکثر یہی کرواتے تھے صحابہ کرام، آخرت کی، کوئی موقع ہاتھ سے جانے نہ جائے، کوئی آخرت کی دعا کا موقع۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، صحیح حدیث، ایک دفعہ ارشاد فرمایا، صحابہ کرام کا مجمع بیٹھا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کے 70,000 لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو تعویذ، دم درود، دم سے مراد وہ جو غلو کرنا اس میں، اور تعویذ یہ چیزیں نہیں کرتے تھے، وعلی ربہم یتوکلون، اپنے رب پہ توکل کرتے تھے۔ علامہ نووی رحمہ اللہ نے لکھا اس سے جائز تعویذ مراد ہے، کیونکہ یہ بھی توکل کے اعلیٰ درجے کے خلاف ہے، تو اس سے بھی بچتے تھے، بس اللہ سے دعا پر اکتفا۔ تو ان چیزوں سے بچتے تھے، یہ 70,000 ایسے لوگ جنت میں داخل ہوں گے بغیر حساب کتاب کے۔ تو فوراً حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ دعا کیجیے اللہ مجھے بھی ان 70,000 میں شامل کر لے۔ میں بتا رہا ہوں دعاؤں کی درخواستیں کیا ہوتی تھیں، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، آج دعا کے لیے بھی آتا ہے، حضرت امتحان دیا ہوا ہے اس میں کسی طرح پاس ہو جاؤں میں، حضرت تنخواہ نہیں بڑھ رہی، بہت چمچا گیری بھی کر کے دیکھ لی جو ہے وہ، اس کے بعد بھی تنخواہ نہیں بڑھ رہی ہے، دعا کریں، 1 کروڑ روپے تنخواہ، اس میں گزارا نہیں ہو رہا، یہی ہو رہا ہے آج کل، 1 کروڑ روپے تنخواہ حضرت، گزارا نہیں ہو رہا، آپ دعا کریں یہ 25 کروڑ ہو جائے کم از کم۔ حضرت صحت ٹھیک نہیں ہے، تو میں پوچھتا ہوں کیا ہوا صحت کو، بس پتہ نہیں میدے میں کچھ عجیب سی گرانی سی محسوس ہوتی ہے، دماغ میں کچھ ٹینشن سی محسوس ہوتی ہے، کھاتے کیا ہو، صبح 4 انڈے کھا رہا ہے پراٹھوں کے ساتھ، پھر 10 بجے آفس میں جا کے چائے پی رہا ہے، پھر اس کے علاوہ گٹکا بھی چل رہا ہے، پھر دوپہر کو پیٹ بھر کے کھاتا ہے اور سوتا نہیں ہے۔ یاد رکھو دوپہر کو کھانے کے بعد، یہ نہیں کہ سونا صحت کے لیے مفید ہے، دوپہر کھانے کے بعد نہ سونا صحت کے لیے نقصان دہ بھی ہے، سمجھ میں نہیں آ رہی بات، دوپہر کھانے کے بعد جو نہیں سوتا اس کی صحت کا بہت جلدی بیڑا غرق ہو جاتا ہے۔ اب یہ میں طب کی باتیں شروع کر دوں گا تو موضوع تبدیل ہو جائے گا، حدیث سے بھی ثابت ہے، تحقیق سے بھی ثابت ہے، حدیث سے تو آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیلوا فإن الشیطان لا تقیل، دوپہر کھانے کے بعد قیلولہ کیا کرو کیونکہ شیطان قیلولہ نہیں کرتا، کیا مطلب اس کو شیطانی عمل قرار دیا دوپہر کھانے کے بعد نہ سونے کو، سمجھ میں آ رہی ہے بات، دوپہر کھانا کھائیں اور نہ سوئیں اس کو نبی نے کیا قرار دیا، یہ شیطان کا کام ہے یہ۔ تو اس سے پتہ چلتا ہے کہ اس میں بہت اہم ہے اور سائنس کی بھی تحقیق ہے. جب ہم کھانا کھاتے ہیں نا, کھانا یاد رکھیں, دماغ کو جتنی تھکاوٹ کھانا کھانے سے ہوتی ہے اتنی کسی محنت مزدوری والے کام سے نہیں ہوتی. لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم جب رننگ کرتے ہیں, باڈی بلڈنگ کرتے ہیں, اس سے دماغ تھکتا ہے. اس سے کچھ بھی نہیں ہوتا, دماغ کو سارا دن بھاگتے رہے آپ, سارا دن پتھر اٹھاتے رہے, دماغ کو کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی. نیند دماغ کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے ہے. آ رہی ہے؟ نیند کس کی تھکاوٹ کو دور کرنے کے لیے؟ دماغ کی تھکاوٹ. بھاگنے سے دماغ نہیں تھکتا, ٹانگیں تھکتی ہیں. ویٹ لفٹنگ کرنے سے, جم خانے جانے سے جب آپ وزن اٹھاتے ہیں تو ہاتھ تھکتے ہیں, دماغ نہیں تھکتا. دماغ کو تو تفریح ملتی ہے. جو لوگ نفسیاتی مریض ہوتے ہیں نا, دماغ پہ بوجھ ہوتا ہے, ان کو تو میں کہتا ہوں ورزش کیا کرو, دماغ خود ہی صحیح ہو جائے گا. جتنی جسمانی ورزشیں وہ دماغ کو فرحت بخشتی ہیں. سمجھ آ رہی ہے بات؟ تو دماغ جو تھکتا ہے نا, جتنا تھکتا ہے سوچنے سے تھکتا ہے. بیٹھے بیٹھے کچھ نہ کوئی سوچ رہے ہیں, مطالعے میں لگ گئے بہت دماغ پہ, اس سے تھکے گا دماغ. اور دماغ تھکتا ہے کھانا کھانے سے بہت زیادہ تھکتا ہے. کیوں تھکتا ہے؟ جب ہم کھانا کھاتے ہیں پیٹ بھر کے, تو ہمارے جو دماغ کا, جو جسم کا سارا خون ہے نا, وہ میدے کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے. کیونکہ میدے کو اب کرنا ہے کام. میدا ہمارا جو میدا پیٹ کو کہتے ہیں, اسٹمک کو کہتے ہیں, وہ کھانے کو گھمانا شروع کر دیتا ہے. گھماتا ہے. تو اب کیا ہے کہ سارا خون میدے کی طرف چلا جاتا ہے. اب اگر آپ دماغ کو جاگ کے رکھیں تو دماغ کی طرف خون کا جو سرکولیشن ہے وہ کم ہو جاتا ہے, دماغ کام کرنا چھوڑ دیتا ہے. پھر بھی آپ دماغی کام, لیپ ٹاپ پہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کام کر رہے ہیں, آپ دماغ کو دباؤ میں ڈال رہے ہیں, تو اس سے کیا نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ یا تو دماغ خراب ہو جاتا ہے یا میدا خراب ہو جاتا ہے. دونوں میں سے ایک چیزیں خراب ہو جاتی ہے. کیونکہ آپ کی جو توانائی ہے, ایندھن ہے, وہ دونوں جگہ پورا پورا استعمال نہیں ہو سکتا. یا تو وہ میدے کو خراب کرے گا, دماغ کی طرف چلا جائے گا اور پھر میدا کام چھوڑ دے گا, یا یہ کہ وہ دماغ کو خراب کر دے گا. میدا صحیح رہے گا, دماغ خراب ہو جائے گا, تبھی ہو رہے ہیں دماغ خراب. تو یا تو کھاؤ نہیں دوپہر کو کھانا پیٹ بھر کے. اور دوسری بات یہ کہ جب انسان بھوکا ہوتا ہے اور پیٹ بھر کے کھاتا ہے تو دماغ کو سکون بھی ملتا ہے, اس سے تفریح حاصل ہوتی ہے. اور جو غنودگی آنے شروع ہو جاتی ہے, شوگر لیول بڑھ جاتا ہے, تو دماغ چاہتا ہے کہ اس کو تھوڑی دیر کے لیے سکون دیا جائے. تو اگر آپ سو گئے تو پھر میدا بھرپور طریقے سے کام کرتا ہے, وہ سارے جسم کے اعضا چپ چاپ, خون کو نہ ہاتھ کو ہلانے کی ضرورت نہ پاؤں کو, وہ سارا خون آپ کا میدے میں استعمال ہوتا ہے. میدا اس کو خوب اچھی طرح ہضم کرتا ہے. یہی وجہ ہے کہ آپ دوپہر کھانا کھا کے اگر سو جائیں پھر آپ اٹھیں گے تو آپ کو رات کو جلدی بھوک لگ جائے گی, اور دماغ کو کیسا سکون مل جاتا ہے. تھوڑا سا اٹھ کے اگر نہ ملے تھوڑا گٹکا رکھ لیں, ٹھیک ہے, تو چائے شائے پی لیں, بالکل فریش ہو جائیں گے, سارا دن بہت اچھا گزرے گا. ہم تو تصور نہیں کر سکتے, میں اپنے بارے میں, کہ کھانے کے بعد نہ سوؤں. میں حیران ہوتا ہوں یہ لوگ پتہ نہیں کیسے چل رہے ہیں, کھاتے پھر تبھی چڑچڑے ہوئے ہیں. ہر آدمی ڈنڈا مارنے کی کوشش میں لگے, کسی سے بات کرو اس کا دل چاہتا ہے اٹھا کے اس کی کھوپڑی پہ ڈنڈا مار دوں. وجہ اس کی ہے کہ کھا پیٹ بھر کے رہے ہیں اور پھر دماغ کو آرام نہیں دیتے, جو سونے کا آرام ہے وہ نہیں دیتے, جس سے چڑچڑے ہو جاتے ہیں. بجائے کھانا طبیعت میں نشاط پیدا کرنے کے, طبیعت میں سستی اور طبیعت میں چڑچڑا پن پیدا کر دیتا ہے وہ. تو اس لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دوپہر کھانے کے بعد سونے کی ترغیب دی ہے. جن لوگوں کے پاس کھانے کے بعد سونے کا ٹائم نہیں ہے, آفس میں ٹائم ہی نہیں ملتا, بہتر تو یہ وہ جاب چھوڑ دیں, کوئی دوسری کریں جہاں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے ان کو. اور اگر یہ ممکن نہیں ہے تو پھر کھانا چھوڑ دیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ کھانا تھوڑا سا کوئی ریفریشمنٹ کے لیے, ایسے روٹی کو یوں گھمایا اوپر سے تھوڑا سا دکھا کے, پاپے کو یوں گھمایا اور کھا لیا, تو چاہے بس دکھائیں اس کو یوں, ہلکا پھلکا کھائیں تاکہ دماغ پہ بوجھ نہ پڑے, ورنہ اس سے بے درجنوں بیماریاں پھیل رہی ہیں. تو خیر بات یہاں کہاں سے آ گئی, کیا بات کر رہا تھا میں, ہاں میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ہم سے لوگ کیا رابطہ کرتے ہیں, علماء سے لوگ کیا, جن کو عالم سمجھ کے لوگ پوچھتے ہیں, وہ یہ کہ جی میدے میں پرابلم رہتی ہے اور یہ ہوتا ہے, یہ کچھ پڑھنے کو بتا دیں. پرابلم ہے, اس پرابلم میں بات کرتا ہے, پوری دنیا کی چیزیں جائیدادیں کھا رہا ہے, سو رہا نہیں ہے. یاد رکھو بات سے بات میں چاہتا ہوں ایک موضوع کمپلیٹ ہو جائے. زیادہ نیند انسان کی صحت کے لیے ضروری نہیں ہے. آپ 12 گھنٹے سوئے 12 گھنٹے جاگے, اس سے کچھ بھی نہیں حاصل ہوگا اور دماغ خراب ہو جائے گا. وقت پہ نیند انسان کے لیے ضروری ہے, چاہے تھوڑی ہو. وقت کی نیند اور زیادہ نیند میں زمین آسمان کا فرق ہے. ہمارے ہاں زیادہ سونے کا تو بہت رواج ہے, وقت پہ سونے کا رواج نہیں ہے. دیکھو اس کی مثال ہے, جب ایک آدمی ورزش کرتا ہے نا بہت زیادہ. ابھی میں نے ایک صاحب کو دیکھا, ایک نوجوان بہت ہی باریک سا, اس کی باریکی کی میں نے وجہ پوچھی تو اس نے بتایا, پتا چلا کہ یہ جم خانے بھی جاتا ہے, خوب ایکسرسائز کر رہا ہے, ڈنٹ پیل رہا ہے وہاں جا کے. تو میں نے کہا جب آپ اتنی ایکسرسائز کر رہے ہیں تو اتنا باریک آپ کو ہونا نہیں چاہیے, کھاتے پیتے نہیں؟ اس نے کہا بہت کھاتا ہوں, بہت کھاتا ہوں. میں نے کہا میرا خیال تھا ایک چمچی دودھ نہار منہ گٹاگٹ پیتے ہوں گے, یہ اس کو بہت سمجھ رہے ہیں. تو میں نے کہا مسئلہ اسے بتایا, اتنی روٹیاں, اتنے ملک شیک, یہ وہ, اتنا کھا رہے ہیں پھر کیوں اتنے باریک ہو رہے ہیں؟ پھر میں نے پوچھا کب کھاتے ہیں؟ اس نے کہا جیسے مغرب کے بعد ایکسرسائز کروں گا نا تو اگلے دن دوپہر کو کھانا میں ٹائٹ کھاؤں گا. ایکسرسائز کب ہو رہی ہے؟ سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مغرب کے بعد. اور ملک شیک کب پی رہے ہیں؟ اگلے دن ظہر میں. میں نے کہا جب آپ اتنی ورزش کرتے ہیں نا تو آپ کے جسم کو ضرورت ہوتی ہے خوراک کی, وہ نہیں ملتی 12 گھنٹے تک. تو جسم جو ہے نا, یہ جو آپ کی چربیوں اور ہڈیوں کا گودا, اسی کو پکا کے کھا جاتا ہے وہ. صحیح ہے, اس کو تو کمی پوری کرنی ہے نا. تو جتنی فاضل چربی جو بننے کی کوشش ہوتی ہے, جو ضروری چربی ہے, وہ بھی میں نے کہا تھوڑے دنوں میں یہ آپ کے گردے پھیپھڑے کھانا شروع کر دے گا. جب وہ بھی ختم ہو جائے گی پھر آپ ہی, ابھی تو آپ ہیں اگرچہ باریک ہیں, کچھ دنوں کے بعد خود آپ ہی کا جسم غائب ہونا شروع ہو جائے گا. تو میں نے کہا آپ تھوڑا کھائیں, اتنا نہ کھائیں, لیکن جب ایکسرسائز سے فارغ ہوتے ہیں, سانس آپ کا نارمل ہو جاتا ہے تھک, تو اس وقت آپ تھوڑا کھا لیں, 2 انڈے کھا لیں بے شک, وہ ٹھا کر کے جسم میں لگیں گے, بنسبت اس کے کہ 12 گھنٹے تک کچھ نہ کھائیں. اسی وجہ سے کہتے ہیں نا کہ بچے کو رات کو پیٹ بھر کے لازمی سنائے بے شک دل میں نہ کھا جاؤ. وجہ اس کی ہے کہ بچہ جب رات کو 8-10 گھنٹے سوتا ہے, تو میں نے بتایا نا میدا بہت تیز کام کرتا ہے جب نیند کی حالت میں. اگر وہ خالی ہوگا وہ بچے ہی کو کھانا شروع کر دے گا, اس سے بچوں کی گروتھ کم ہو جاتی ہے, بڑھتے نہیں ہیں. اس لیے بچے کو رات کو ٹھوس کے گن پوائنٹ پہ اس کے پیٹ میں روٹی اتارے, پھر سو جائے گا. تو تاکہ میدے نے تو حرکت کرنی ہے نا, تو اس کو ذرا قوت اور توانائی حاصل ہوگی اس کو. یہ صحت اور طب کے موٹے موٹے سے بنیادی اصول ہیں, اگر ان پر انسان عمل کر لے بڑی بڑی بیماریوں سے بچ جائے انسان. تو وقت پہ کھانا, وہ تھوڑا کھا لے وقت پہ, ایک آلو کھا لے, 2 انڈے کھا لے, یہ اس درجنوں ملک شیک سے بہتر ہیں جو اگلے دن دوپہر کھائے گا. تو کہہ رہا اچھا میں بھی سوچوں کہ اتنی ورزش کر رہا ہوں لیکن کچھ نتیجہ نظر نہیں آ رہا. میں نے کہا تھوڑے دنوں کے بعد, اگر تھوڑے دن تک یہی رپورٹ چلتی رہتی تو نتیجہ ظاہر ہو جاتا, لیکن وہ نہیں جو آپ چاہ رہے ہیں, وہ نتیجہ جو فطرت چاہتی ہے کہ اس قسم کے لوگوں کو زندہ رہنے کا حق نہیں ہے, کہ ویسے ہی ہڈی پسلی ہے نہیں, وزن ہے نہیں, اور 20-20 کلو کے ویٹ اٹھا رہے ہیں جا کے. تو اسی طرح وقت کی نیند, ہماری شریعت نے جو نیند کے اوقات بتائے ہیں نا, نیند کے اوقات اللہ کا نے جو ہمیں دین دیا, میں اکثر یہ بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے ہمیں جو تعلیمات دی ہیں, خدا کی قسم ان تعلیمات کے برحق ہونے کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ ان میں کوئی معمولی سی سنت بھی ایسی نہیں ہے جو انسان کی صحت کے لیے نقصان دہ ہو. کوئی معمولی سی سنت بھی ایسی نہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جتنی سنتیں ہیں, چاہے معمولی سی ہو, دائیں کروٹ پہ سونا کہنے کو تو کچھ بھی نہیں ہے, نبی دائیں کروٹ پہ سوتے تھے, آپ بائیں پہ سو جائیں, زمین آسمان کا فرق ہے دائیں کروٹ پہ سونے میں اور بائیں کروٹ پہ سونے میں, بہت فرق ہے صحت کے لحاظ سے, بہت فرق ہے. تو معمولی سی سنت, نبی نے جو خوراکیں کھائی ہیں, خوراکیں, حالانکہ آپ نے تو اس لیے کھائی کہ عربوں میں ان خوراکیں کے کھانے کا رواج تھا, مگر اللہ نے عرب کے رواج بھی نبی کے دور میں ایسا ڈالا کہ بعد میں اگر کوئی نبی کی منتخب کردہ خوراک بھی کھانا چاہے تو بھی کوئی ڈاکٹر اسے منع نہیں کر سکے گا کہ یہ نقصان دہ. یہ بتانے کے لیے اللہ نے یہ کام کیا تاکہ پتا چل جائے کہ پیغمبروں کی زندگی 100% فطرت کے مطابق ہوتی ہے. سمجھ میں نہیں آ رہی بات؟ پیغمبر کی زندگی جسمانی لحاظ سے, روحانی لحاظ سے, دونوں لحاظ سے فطرت کے مطابق ہے. جس کا جسم فطرت کی مخالفت نہیں کرتا, اس کی روح بھی فطرت کے خلاف نہیں چلتی. وہ تعلیمات ساری نیچر کو اپیل کرتی ہیں. اس کی میں دو چار مثالیں دے دوں, موضوع چل پڑا ہے تو. دیکھو ہم کھاتے ہیں گندم, کھاتے ہیں کہ نہیں کھاتے؟ گندم میں بہت طاقتور ہے, بہت طاقت ہے, جو سے زیادہ طاقت ہے, اور بہت ساری چیزوں گندم میں اللہ نے سب کچھ رکھا, مگر نبی گندم نہیں کھاتے تھے, ملتا ہی نہیں تھا گندم, وہاں جو زیادہ پیدا ہوتی تھی. نبی کیا کھاتے تھے بولو بھائی؟ جو گندم سے کم طاقتور ہے, لیکن صحت کے لیے مفید جو زیادہ ہے گندم, بولو بھائی, کیونکہ اتنی طاقت کی انسان کو ضرورت نہیں ہے گندم والی طاقت. گندم سے چربی پیدا ہوتی ہے, جو جتنی مرضی کھا جائیں جسم میں چربی پیدا, موٹاپا نہیں آتا. اب ہمیں بھوک لگ رہی ہے, گندم کی دو کے بجائے تین روٹیاں کھا لیں گے, چربی بنے گی. جو کے بورے کھا جاؤ, چربی پیدا نہیں ہوگی. تو چربی اچھی چیز ہے کیا بتائیں بھائی؟ انسانی جسم میں چربی, موٹاپا تو آج کل دنیا کا سب سے بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے. پھر آپ کھجور کو دیکھ لیں, ممکن ہے آپ کہیں کہ گندم میں چونکہ نشاستہ زیادہ ہوتا ہے, جو میں نشاستہ کم, اس لیے تو کھجور میں تو بہت زیادہ نشاستہ ہوتا ہے, مٹھاس. کھجور کھانے والے کو تو بہت موٹا ہو جانا چاہیے, لیکن نبی نے چونکہ کھجور کھائی ہے, اللہ نے کھجور میں یہ خاصیت رکھی ہے کہ وہ جسم کو موٹا نہیں کرتی. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ آپ صبح شام کھجوریں پھوڑا کریں, موٹے نہیں ہوں گے آپ, گندم کھانے سے موٹے ہو جائیں گے. کھجور میں اللہ نے کچھ ایسا حساب کتاب رکھا ہوا ہے, موٹا نہیں کرتی جسم کو. نبی نے دودھ کون سا پیا ہے؟ پہلی بات تو دودھ پیا ہے نبی نے. ہم چائے پیتے ہیں, ہم کولڈ ڈرنک, نبی کی خوراک کیا ہے؟ نیچرل دودھ. اور دودھ میں بھی آپ دیکھو, اللہ چاہتے تو عربوں میں بھینسوں کا رواج کر دیتے نا, نبی کو بھینس کا دودھ ہی پینے کو ملتا, ہم بھی پیتے. لیکن پھر ہم بتاتے کیا کہ نبی نے دودھ تو بھینس کا پیا, مگر صحت کے لیے مفید اونٹنی کا ہے. تو غیر مسلم کہہ سکتا تھا کہ تمہارے نبی نے یہ والا کام انسانی صحت کے لحاظ سے اچھا نہیں کیا. تو اللہ نے عربوں میں اونٹنی, اونٹ کا رواج رکھا ہے, بکریوں کا رواج رکھا ہے, بھیڑ کا رواج رکھا ہے. بھینس ٹائپ کی کوئی چیز ابھی بھی میرا خیال ہے پورے سعودی عرب میں کہیں نظر نہیں آئے گی. معذرت, بھینس تو نظر نہیں آئے گی, بھینس ٹائپ کی چیزیں بہت نظر آئیں گی, وہ ایک الگ پھر میں بتاؤں گا چیزیں کیا ہوتی ہیں. عربوں میں موٹاپا بہت آ رہا ہے, کیونکہ سارے کام کا چھوڑ کے نا بیٹھے رہتے ہیں بس. وہ کفیل رکھا ہوا ہوتا ہے, وہ کما کما کے کھلا رہا ہے, یہ شیخ صاحب انہیان ایک جبہ پہن کے بس بیٹھے رہیں گے, یہ تو اس وجہ سے وہ اس وجہ سے موٹے ہو رہے ہیں, کام ہی نہیں کرتے بالکل. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کس کا پیا؟ اونٹنی کا. اور کس کا پیا؟ بکری کا. بھیڑ کا بھی شاید پیا ہو, کہ بھیڑوں کا بھی رواج تھا. یہ تینوں دودھ انسانی صحت کے لیے بہت مفید, اور تینوں ہی موٹاپا پیدا نہیں کرتے. سمجھ میں آ رہی بات؟ جب موٹاپا نہیں ہے تو بیماریاں بھی نہیں ہیں. ساری جو بیماریاں ہیں نا, کولیسٹرول, دل کے امراض, یہ ساری تو یہیں سے شروع ہوتی ہے نا, موٹاپے سے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دودھ کون سا پیا ہے؟ اونٹنی کا. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ دودھ بغیر ابال کے پیا ہے, تازہ. صحت کے لحاظ سے تازہ دودھ جو ابالے بغیر پیا جائے وہ صحت کے لیے مفید ہے, بنسبت اس دودھ کے جس کو ابال لیا جائے. ہم پیتے ہیں بھینس کا دودھ, وہ بھی ابال کے پیتے ہیں, اس سے کیا ہوتا ہے, بھینس جیسے بنتے چلے جا رہے ہیں, اور وہ بھی فریج میں رکھا ہوا. فریج میں رکھا ہوا بھینس کا دودھ نقصان دہ ہے بہت زیادہ, پینا ہے تو تازہ پیا کرو. اور پھر بھی یہ بتا دوں, بار بار بتاتا ہوں, کہ فریج کا رکھا ہوا چار دن کا گزرا ہوا, ابلا ہوا, پھر بھی اس ڈبے کے دودھ سے ہزاروں گنا بہتر ہے. ڈبے کا دودھ کسی پیغمبر نے دیکھا بھی نہیں ہے. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اس ڈبے کے دودھ سے, جس کو ہم کہتے ہیں نا کولیسٹرول فری اور چکنائی فری, اس سے پھر بھی یہ بھینس کا کم از کم, یہ پھر بھی نیچر کے زیادہ قریب ہے, اس لیے اس ڈبوں سے پھر بھی یہ بہتر ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جو خوراکیں دی ہیں نا, یہ خوراکوں پہ اگر آ جائیں تو آپ دیکھو لوگوں کی صحتیں قابل رشک بن جائیں. ایک عمر کے بعد, بچوں کے لیے خوراکیں نہیں, بچوں کو تو کھانے دیں, وہ تو بھی گروتھ کی عمر ہے, ان کو تو جو مرضی کھا جائے. وہ ایک وقت کے بعد جا کے 30-35-40 سال کے ہو گئے تو پھر خوراکوں کو تھوڑا سا کنٹرول کرنا چاہیے, جو پہ آ جائیں, جو کے دلیے پہ آ جائیں. حدیث میں, صحیح بخاری کی حدیث میں بڑی ترغیب ہے تلبینہ کے بارے میں. تلبینہ کیا ہوتا ہے؟ جو کا دلیا اور دودھ میں پکائیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جو کا دلیا کس میں پکائیں؟ دودھ میں, اور اس میں شہد ملا دیں, یا کھجور ملا کے. رات کو شیرہ کھجور کا رکھ دیا، یعنی کھجور پانی میں بھگو کے رکھ دی، اسی کو ڈال دیا جو میں اور دودھ ملا کے پکا لیا اس کو، وہ کھا لیا کریں. حدیث میں اس کی بڑی ترغیب ہے صحت کے حوالے سے، بہت مفید چیز ہے یہ. ناشتہ ہم پتہ نہیں کیا کیا کھاتے چلے آ رہے ہیں. تو بات یہاں سے شروع ہوئی تھی، میں یہ کہہ رہا ہوں کہ لوگ ہم سے کیا پوچھتے ہیں، میدا ٹھیک نہیں ہو رہا، کھا یہ پتہ نہیں کیا کہہ رہے ہیں، یہ باتیں پوچھتے ہیں. تو بھائی جو باتیں امتحان میں تیاری کے لیے، دعا کے لیے بھی درخواست یہی چیز ہوتی ہے، بیماریوں کی شفا کے لیے دعا، ٹھیک ہے کرنی چاہیے، علماء سے درخواست کرنی چاہیے بیماری کی شفا کے لیے بھی کہ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں، میں پرچوں میں کامیاب ہو جاؤں دعا کریں، یہ تو سنت طریقہ ہے. دنیا کی چیز بھی اللہ سے مانگنی چاہیے، خود بھی مانگے، جس کو نیک سمجھتا ہے اس سے بھی دعا کی درخواست کر دے، لیکن زیادہ اہمیت کس کو دے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ دعا نہ مانگنی چاہیے نہ علماء سے درخواست کرنی چاہیے، زیادہ چیز کیا، کس چیز کی درخواست کرنی چاہیے، زیادہ جو صحابہ جس چیز کی درخواست کیا کرتے تھے. اب جیسے ہی نبی نے فرمایا کہ 70,000 لوگ جنت میں بغیر حساب کے داخل ہوں گے، تو فوراً حضرت عکاشہ کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ ادعنی ان یجعلنی اللہ منہم، آپ اللہ سے میرے لیے دعا کر دیں کہ اللہ مجھے ان 70,000 میں شامل کر دے. ہرس تھی، یہ فوراً کھڑے ہو گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو کوئی دوسرا پہل کر لے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی، اللہم اجعل عکاشہ منہم، اے اللہ ان 70,000 میں ایک عکاشہ کو بھی کر دے. فوراً ایک دوسرے صحابی کھڑے ہوئے، یا رسول اللہ میرے لیے بھی دعا کر دیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سبقہ کا بہا عکاشہ، عکاشہ تم پہ سبقت لے گئے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ یہ نبی کو بذریعہ وہی علم ہو گیا یقیناً ہو گیا ہوگا کہ یہ اس کے لیے ہے جو پہلے نمبر پہ کھڑا ہوگا. اس حدیث سے علماء نے بہت سارے مسائل اخذ کیے ہیں. نمبر ایک، جو کسی نیکی میں پہل کرتا ہے نا، اس کا جو مقام اور مرتبہ ہے وہ بعد والوں کا نہیں ہوتا، ہو ہی نہیں سکتا. اب پہلی دفعہ جو جس کے دل میں، صحابی کے دل میں داعیہ پیدا ہوا، ان کو جنت کی ہرس زیادہ تھی، اور دوسرے کو ان کو دیکھ کے ہوا، دیکھ کے ہونا اس کی علامت ہے، ان کی نسبت کم ہے. تو اس سے کتنا بڑا فرق ہو گیا کہ پہلے کو نبی کی دعا مل گئی اور دوسرے نبی کی دعا سے محروم ہو گئے. ممکن ہے وہ بھی انہیں 70,000 میں ہوں، دوسرے نمبر والے، مگر یہ کہ نبی کی ان کے لیے دعا نہیں ہوئی. یہ نبی کے لیے تو جائز ہے کہ دعا سے منع کر دیں، کسی امتی کے لیے جائز نہیں ہے. مثلا کوئی عالم اگر بیان کریں اور کہیں کہ لوگ کہیں کہ آپ ہمارے لیے دعا کریں، ہم بھی 70,000 میں سے ہوں، تو وہ عالم دعا کریں پھر دوسرے نمبر پہ کوئی، تو عالم کو چاہیے اس کے لیے بھی دعا کریں، کیونکہ نبی کو تو علم ہو گیا ہوگا نا کہ بس یہ پہلے والے کے لیے. اب آپ نہ کہیں کھڑے ہونا شروع ہو جائیں کہ ہمارے لیے بھی دعا کریں. اللہ، میں بھی اپنے لیے بھی دعا کرتا ہوں، آپ کے لیے بھی، کہ اللہ ہم سب کو ان 70,000 میں شامل کر دے، سب کو شامل کر دے. اور وہ کام بھی پھر کرنے پڑیں گے. اس میں پہلی بات کیا ہے، تعویذ گنڈوں سے بچتے تھے، توکل کرو اللہ پہ، یہ جھاڑ پھونک والوں کے پاس نہیں جائے کرو، پی لیا ہو جائے ڈاکٹر سے علاج کراؤ. اس بیچارے کے گلے میں جوتوں کا ہار، پتہ نہیں کیا کیا ڈالتے ہیں. صاحب کو میں نے دیکھا جوتوں کا ہار گلے میں ڈال کے گھوم رہے. عجیب عجیب چیزیں انسان کو دنیا سکھاتی ہے. میں نے کہا پتہ نہیں کیا، پہلے زمانے میں سنتے تھے کوئی بہت ہی کوئی غلط قسم کا کام کر لے تو حکومت جوتوں کا گلے میں ہاتھ ڈال کے اس کو گدھے پہ بٹھا کے گھماتی تھی. میں نے کہا گدھا نظر نہیں آ رہا، باقی سارا پروٹوکول وہی ہے جو پہلے زمانے میں حکمران کیا کرتے تھے. میں پوچھنے والا تھا گدھا کہاں ہے، تو وہ کہ میں نے کہا یہ کیا ہے، آپ سے کیا ہو گیا ہے جس کی وجہ سے آپ جوتوں کا ہاتھ ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں. انہوں نے کہا یہ پیلیا جھڑوا رہا ہوں میں. کیا کر رہا ہوں؟ پیلیا جھڑوا رہا ہوں. اور انہوں نے کہا دیکھو ایک ایک چپل پیلی ہونا شروع ہو گئی ہے. پیلی یہ کیا کرتے ہیں کہ پتے ڈالتے ہیں گلے میں، جو پتے پھر آہستہ آہستہ پیلے ہونا شروع ہوتے ہیں، تو یہ اس کو کہتے ہیں پیلیا اتر رہا ہے، ان پتوں میں آ رہا ہے. یہی حماقت اور بیوقوفی کی سب سے بڑی دلیل ہے. اللہ کے بندو، پیلیا کوئی پیلے رنگ کی چیز تھوڑی ہے جو پتوں میں نکلنا شروع ہو جائے گی. پیلیا کہتے ہیں خون کی کمی ہو گئی، جگر صحیح کام نہیں کر رہا تو اس لیے رنگ پیلا پڑ گیا ہے. جب خون پیدا ہوگا تو وہ خود بخود پیلا رنگ سرخ میں تبدیل. تو اس کے پیلے پلاہٹ کو نکالنے کی ضرورت نہیں، وہ اس میں پلاہٹ نہیں ہے، خون نہیں ہے، تو کچھ نہ کچھ رنگ میں تبدیلی ہوگی نا. ابھی تو پیلا ہے، تھوڑے دنوں میں نیلا ہو جائے گا. پھر کیا نیل نکالنا شروع کرو گے اس کے اندر سے. تو عجیب بیوقوفانہ قسم کی باتیں تو لوگ جا رہے ہوتے ہیں. تو اللہ پہ توکل کرو، بولو یہ پیلیے کا مریض مر جائے گا، لیکن یہ ٹوپی ڈرامے نہیں کریں گے ہم, علاج کرائیں گے. اور آیت الکرسی پڑھ کے سورہ فلق یا سورہ فاتحہ جو رقیہ ہے حدیث میں ثابت ہے کہ اس میں اللہ نے شفا رکھی ہے, یہ دم کر دیں, یہ تو اچھی بات ہے, یہ آیت الکرسی پڑھ کے دم کر دیں. اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ہمارے دم میں اتنا دم نہیں ہے تو ایسے کہ دم سے دم کروا لیں جس کے سمجھتے ہیں کہ اس کے دم میں اللہ نے زیادہ دم رکھا ہے, یعنی وہ زیادہ نیک آدمی ہے, اس پہ پھونک لگائے گا تو شاید اللہ زیادہ اللہ کی برکتیں ہوں گی, تو کسی بزرگ سے کروا لیں, مسجد کے مولوی صاحب سے دم کروا لیں, اتنا تو ٹھیک ہے. باقی یہ یوں یوں اس قسم کی عجیب سی حرکتیں یہ ہندوؤں پہ اچھی لگتی ہیں, ہندو پتہ نہیں کیا کہ الٹی سیدھی کچھ نہ کچھ ٹوٹ کے کرتے رہتے ہیں بیٹھ کے. تو مسلمانوں پہ دھاگے واگے باندھے ہوئے ہیں. ایک صاحب ہیں ہمارے جاننے والے, وہ تھوڑا سا گرین چینل کا لک آتا ہے ان میں, انہوں نے جناب انگوٹھے پہ ایک دھاگا, ایک گھٹنے پہ باندھا ہوا ہے دھاگا, ایک بازو پہ باندھا ہوا ہے, کتنے دھاگے, ان کی کوئی پھر انتہا نہیں ہے. انگوٹھے والا دھاگا کاروبار میں برکت کے لیے, اور پتہ نہیں ادھر والا دھاگا صحت میں شاید برکت کے لیے ہوگا کچھ اس طرح کی. میں نے کہا ایسا کرو کہ ایک پوری چمک پٹی لے کے لپیٹ لو, کیا بوری پہ بند کر کے اوپر سے سیلو, اتنے دھاگوں میں لپیٹ لپیٹ کے اس کو کیا ضرورت ہے. اس مسلمان کا گلا صاف اچھا لگتا ہے, نہ کوئی کالا نیلا پیلا پٹا پڑا ہوا اس کے گلے میں. تعویذ دیکھنے میں کتنا برا لگتا ہے, کالا سا پٹا پڑا ہوا ہے گلے کے اندر, عجیب, وہ گندا بھی ہو جاتا ہے, میلا بھی ہو جاتا ہے. جائز ناجائز کی بات نہیں کر رہا, اگر کوئی کس بزرگ کسی کو کوئی آیت لکھ کے دے دیتے ہیں اور وہ گلے میں لٹکا لیتا ہے تو جائز ہے یہ, لیکن توکل کے اعلی درجے کے خلاف. اور اس میں یہ دیگر نقصانات بھی ہیں جو میں بتا رہا ہوں, اچھا بھی نہیں لگتا انسان اس سے, دیکھنے سے پتا چلتا ہے کہ یہ وہمی ٹائپ کا. پہلی بات تو لوگ سمجھیں گے کہ اس پہ کوئی جن ون چڑھا ہوا ہے, تو انسان پر اگر کوئی بیماری ہو بھی تو دوسروں کے سامنے کیوں ظاہر کرے وہ, دوسروں کے سامنے. دیکھو غیرت مند آدمی کبھی یہ برداشت نہیں کرتا کہ دوسرے مجھ پہ ترس کھائیں, تبھی اپنی پریشانیوں کو اپنی بیماریوں کو اپنی ٹینشنوں کو دوسروں سے چھپاتا ہے. خام خام میں لوگ ترس کھانا شروع کر دیں گے, خود دار آدمی نہیں چاہتا کہ لوگ مجھ پہ ترس کھائیں, وہ تو یہی کہتا ہے کہ بھائی میں آپ سے بھی زیادہ اچھا ہوں میں. تو یہ خودداری کی علامت ہے. جب آپ نے ہمارے حضرت فرماتے تھے اگر آپ کو کوئی بیماری ہے دوا کھا رہے ہیں تو وہ بھی سب کو دکھا کے نہ کھائیں, اپنے کمرے میں چپکے سے گئے کھا پی کے وہی آ گئے, سب کے سامنے کھانا اس کی علامت ہے آپ کو کوئی بیماری ہے, تو کیوں دوسرے کو بتا رہے ہیں مجھے بیماری ہے بھائی. تو اس سے پھر یہ جب طرز زندگی ہوتا ہے تو بیماریاں بھی خود بخود ختم ہو جاتی ہیں, اکثر ایسا دیکھا ہے کہ پھر بیماری ہوتی نہیں ہے, خوش رہتا ہے انسان. تو اس لیے اس میں یہ نقصانات ہیں. تو یہ کام کریں اللہ پہ توکل اعتماد والا کام, تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت کیا ہے بغیر حساب کتاب کے جنت میں, کیونکہ اللہ کو ایسے توکل والے لوگ پسند ہیں جن کی نظر کس پر ہو, اللہ پر ہو. تو میں جلدی سے بات کو ختم کرتا ہوں. دیکھو بھائی دنیا کے امتحان کے لیے فکر کس چیز کی ہوتی ہے کہ سوالات کیا آئیں گے, ان سوالات کی میں تیاری کر لوں. تو اگر ہمیں آخرت کی فکر ہے تو پھر ہمارا علماء سے رابطہ بھی حلال و حرام کے بارے میں ہونا چاہیے. حضرت یہ جو میں کام کر رہا ہوں کہیں آخرت میں اس بارے میں مجھ سے سوال تو نہیں ہوگا. دیکھو پرسوں ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ مسئلہ پوچھا, مجھے بڑی خوشی ہوئی. کہتے ہیں میرے والد صاحب کے تین فلیٹ تھے اور ہم تین بیٹے ہیں, ایک ہماری بہن بھی ہے, تو والد صاحب نے تینوں فلیٹ ہم تینوں بھائیوں کو دے دیے, ہماری بہن کو کچھ نہیں دیا, ہماری بہن کو کچھ نہیں دیا. فلیٹ کس کے بولو بھائی؟ ابا کے. دے دیا کس کو؟ تینوں بیٹوں کو. تو اب بیٹوں کو تو خوش ہونا چاہیے بھائی, ابا نے ہمیں دے دیا, ختم ہو گئی بات. بہن کو نہیں دیا تو بہن ابا سے پوچھو, ہم سے کیوں پوچھ رہی ہو بھائی؟ ہے بھائی یہی ہوتا ہے نا بھائی, ہمیں تو ابا نے دیا, ہم ہمارے ساتھ جو ابا کا معاملہ ہے ہم تو وہ جانتے ہیں. اب بہن کو کوئی شکایت ہے تو ابا سے پوچھے, ہم سے کیوں پوچھ رہی ہے؟ تو نہ بہن نے کوئی شکایت کی, اگر کرتی بھی تو لوگ کیا کہتے ہیں, ابا سے کرو. بہن نے کوئی شکایت بھی نہیں کی ہے کہ مجھے کیوں نہیں دیا, اور ابا نے ان سے پوچھا بھی نہیں کہ میں بہن کو نہیں دوں تمہاری اجازت سے, ان سے نہیں پوچھا. تو یہ بالکل بڑی ذمہ ہے, لیکن پھر بھی ڈر کیا ہے کہ کہیں قیامت کے دن ہم سے اس بارے میں سوال لو. یہ فکر ہوتی ہے جنت میں جانے کی. تو مجھے فون کر رہے ہیں بار بار, واٹس ایپ پہ میسج آ رہے ہیں کہ حضرت ابا نے یہ کام کیا ہے, ہم سے پوچھا بھی نہیں ہے, تینوں بھائیوں کو دے دیا, مجھے ڈر یہ ہے. اچھا یہ دیکھو اور تقوی کی بات ہے, مجھے ڈر یہ ہے کہ قیامت کے دن کہیں میرے والد سے اس بارے میں تو سوال نہیں ہوگا. اپنے بارے میں تو پتا ہے بھائی ہم سے کیوں ہوگا, ابا نے ہمیں دے دیا, لیکن ڈر یہ کہ ابا بھی تو ہمارے ہی ہیں, اگر ان سے سوال ہو گیا ان کو عذاب دیا, تو کوئی بیٹا یہ چاہتا ہے کہ میرے والد سے قیامت کے دن عذاب ہو؟ نہیں آ رہی بات. اور یہ بھی نہیں کہ ان کو مسئلہ پہلے سے معلوم ہے, مسئلہ علم نہیں ہے, بس یہ بتا دے کہ یہ ظلم ہے یا نہیں ہے. اگر ظلم ہے تو ہم ابا کو کسی طرح سے سمجھائیں گے, نہیں سمجھے تو میں خود اپنے حصے میں سے کچھ بہن کو دے دوں گا تاکہ ابا قیامت کے عذاب سے بچ جائے. یہ فکر آج لوگوں میں ختم. کوئی اس قسم کا سوال پوچھتا ہے بڑی خوشی ہوتی ہے, بڑی خوشی ہوتی ہے کہ یار پیسہ دینا جو ہے نا, اپنا فلیٹ جب فری پھوکٹ میں مل رہا ہو, معذرت کے ساتھ فری پھوکٹ میں کوئی چیز مل رہی ہو, اس میں کسی کو شریک کرنا تاکہ ابا قیامت کے عذاب سے بچ جائیں, تو جو ابا کے لیے اتنی فکر کر رہا ہے اس کو اپنے لیے کتنی فکر ہوگی. یہ چیز پیدا کرنے کی ضرورت ہے. اسی پر یہ سارا جو بیان کر رہا ہوں نا, یہ شکر ہے اللہ نے یہ واقعہ ذہن میں ڈال دیا, اس سے سمجھ میں آ جائے گا کہ ہم کیا کہنا چاہ رہے ہیں آپ کے سامنے, کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں. اس کی فکر کرنی چاہیے. تو پھر میں نے اسے بتایا, میں نے کہا کہ بیٹی کو باپ کے لیے بالکل محروم کر دینا, اگر وہ دولت مند ہے, مالدار ہے, اسے ضرورت نہیں ہے پھر تو ٹھیک ہے, اگر وہ آپ ہی کی طرح کی ہے پھر تو کچھ اسے بھی دینا چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بہت سخت تنبیہ ہے اس بارے میں. ایک صحابی نبی کے پاس آئے, عرض کیا یا رسول اللہ میرا غلام ہے, میں اپنے بیٹے کو ہدیہ دے رہا ہوں, آپ اس پہ گواہ بن جائیں. آپ نے فرمایا دوسرے بیٹے کو بھی دیا؟ کہا نہیں. آپ نے فرمایا میں ظلم پہ گواہ نہیں بنتا. اس سے اولاد میں نفرتیں پیدا ہوتی ہیں, حسد پیدا ہوتی. والدین ایسا کرتے ہیں بعض بچوں کے ساتھ, بڑا عجیب معاملہ, اور بعض کے ساتھ ایسا جیسے وہ سوتیلے ہوں, ایسا معاملہ کرتے ہیں. اس سے گھر کا ماحول خراب ہوتا ہے. ایک بیٹا بدتمیز ہے مگر پھر بھی اس کا گھر میں احترام ہے, دوسرا ابا اما کی خدمت کر کر کے آدھا ہو گیا مگر پھر بھی ابا اما اس کا احترام, اس سے محبت نہیں کرتے. تو اس سے اس کے دل میں نفرت کے جذبات. جب محبت میں برابری نہ کرنے سے نفرت پیدا ہوتی ہے تو دولت میں برابری نہ کرنے سے تو اور زیادہ نفرت پیدا ہوگی کہ ایک کو تو نوازا جا رہا ہے, پورے پورے فلیٹ دیے جا رہے ہیں, بیٹی کہے گی کہ میں چونکہ بیٹی ہوں لہذا. تو بیٹی اور بیٹے ہونے میں اسلام نے تو کوئی فرق نہیں رکھا بھائی. یاد رکھو وراثت جو مرنے کے بعد ہوتی ہے نا, اس میں اللہ نے بیٹے کا دگنا اور بیٹی کا آدھا رکھا ہے. لیکن زندگی میں کوئی باپ اپنی اولاد کو دینا چاہے تو کسی بھی مفتی سے پوچھ لیں, کسی بھی مسلک کا ہو, سب یہی کہتے ہیں کہ زندگی میں باپ کے لیے برابری ضروری ہے. اس بنیاد پر بیٹے کو زیادہ دینا کہ وہ بیٹا ہے, یہ بنیاد غلط ہے, کیونکہ آپ کی اولاد ہونے کے لحاظ سے سب برابر ہیں آپ کے لیے. البتہ ضرورت اور حاجت کی بنیاد پہ فرق کرے پھر ٹھیک ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ مثلا بیٹے کو کوئی اس لیے زیادہ دے کہ بھائی بیٹے کے خرچے زیادہ ہیں, اس کے بیوی بچے بھی ہوں گے, اس کو پورا گھر چلانا ہے, اور بیٹی کا تو خرچہ اس کا شوہر اٹھائے گا, اس کو اتنی ضرورت نہیں ہے. اس ضرورت کی بنیاد پہ اگر کوئی فرق کرتا ہے پھر ٹھیک ہے, اور اس فرق کی بنیاد پر بعض دفعہ بیٹی کو زیادہ بھی دینا پڑ جاتا ہے, بیٹے کو کم. بیٹے کا اپنا چلتا ہوا کاروبار ہے, پتہ بھائی اس کو ضرورت نہیں ہے, اپنے پاؤں پہ کھڑا ہے. بیٹی کے بارے میں یہ ڈر ہے کہ اس کو طلاق ہو گئی ہے, بیوہ ہو گئی ہے, یہ زیادہ حاجت مند ہے, تو پھر بیٹی کو زیادہ دے گا. صحیح ہے نا؟ عام حالات میں سب کو برابر دو, اور اگر فرق کرنا ہے پھر ان بنیادوں پہ فرق کرو. بیٹا یا بیٹی ہونے کی بنیاد پہ فرق نہیں کر سکتے آپ. تو انہوں نے پوچھا, پھر میں نے ان کو بتایا کہ ابا کو سمجھائیں کہ تھوڑا سا حساب کتاب درست کر لیں, سیٹنگ پہ لے آئیں. تو یہ ہے میرے بھائی آخرت میں جانے کی فکر. دلنی علی عمل یدخل الجنہ, اے اللہ کے نبی مجھے ایسا عمل بتا دیں تو جنت میں جانے کا سبب بن جائے, جنت میں رکاوٹ والے اعمال مجھے پتہ چل جائیں کہ تاکہ میں ان اعمال کو چھوڑ دوں. تو اس چیز کی ضرورت ہے. اسی کو اللہ نے عمل صالح سے تعبیر کیا ان آیات, کہ جو اللہ پر ایمان رکھتا ہے اور نیک عمل اختیار کرتا ہے. نیک عمل کا مطلب سمجھ میں آ گیا؟ نیک عمل صرف اشراق تہجد کا نام نہیں ہے. نیک عمل صرف اس کا نام نہیں ہے کہ آپ جو ہے وہ لوگوں سے اچھا سلوک کر لیں, یہ بھی نیک عمل میں داخل ہے, بہت بڑی نیکی ہے. لیکن بنیادی نیک عمل کیا ہے؟ کہ وہ سوالات جو قیامت کے دن آپ سے پوچھے جائیں گے, ان میں جو سوال جتنا اہم ہے اس کی تیاری اتنی ہی اہمیت سے کی جائے. اشراق کا سوال اتنا اہم نہیں ہے, اشراق پڑھنی چاہیے انسان کو, نماز نفل ہے پڑھنی چاہیے. یہ سوال کا جواب اگر آپ کو نہیں بھی آیا تو یہ آپشنل ہے, اختیاری ہے. کچھ ہوتے ہیں نا بھائی, یہ دو میں سے یہ کر لیں تو اضافی, جیسے انگلش میں پیپر حل کریں گے تو 5 نمبر اضافی ہیں, نہیں کریں گے تو کٹے گا کچھ بھی نہیں نمبر اس میں سے. ہم طلبہ کو کہتے ہیں پرچہ اگر عربی زبان میں حل کیا تو اضافی نمبر ملیں گے اس کے, نہیں حل کیا تو کٹیں گے نہیں نمبر, گریوی ہے کر لے تو ٹھیک ہے, نہیں تو گریوی تو ہر جگہ ہوتی ہے آپ کو پتا ہے نا. تو اللہ نے گریوی آخرت میں بھی رکھی ہے کہ یہ کرو گے تو جنت ملے گی, نہیں کرو گے تو فیل ہو جاؤ گے. اور کچھ چیزیں غریبی میں رکھی ہوئی ہیں کہ یہ کر لو گے تو اور ترقی ہو جائے گی، نہیں کرو گے تو کوئی تنزل نہیں ہوگا، کوئی نقصان نہیں ہوگا تمہارا. تو اشراق ہے، تہجد کی نماز ہے، تسبیحات ہیں، یہ سب غریبیاں ہیں اللہ کی طرف سے درجات بلند کرنے کے لیے. لیکن جو اہم سوالات ہیں، اہم سوالات، وہ حقوق اللہ اور حقوق العباد سے متعلق ہیں. حقوق اللہ میں فرائض و واجبات، اور حقوق اللہ میں آپ کا کسی پہ کوئی مالی لین دین ہے، کسی کا حق آپ نے نہیں کھانا. شادی شدہ ہیں تو بیوی کا نان نفقہ پورا کرنا ہے، اس کا سوال ہوگا. یہ بھی ایک عجیب بدبختی پیدا ہو رہی ہے مردوں میں، مجھے تو یقین ہی نہیں آتا کہ ایسے لوگ بھی دنیا میں ہیں، لیکن اب خبریں سن سن کے آنے لگا ہے. خرچہ ہی نہیں دیتے بیوی کو، میں تو حیران ہوں یہ کیسے نہیں دیتا بھائی، سمجھ میں نہیں آ رہا کہ گھر کیسے چل رہا ہے. لیکن عورتیں مظلوم ہوتی ہیں، برداشت کر رہی ہوتی ہیں. میں پہلے ایسے فون آتے تھے، میں سمجھتا تھا خاتون جھوٹ بول رہی ہیں، ایسا کیسے ہو سکتا ہے کہ ایک آدمی بیوی کو گھر لایا اور اس کو خرچہ نہیں دے رہا، اسے تو محلے والے تانے دے دے کے مار دیں گے. لیکن ایسی رپورٹیں آ رہی ہیں، خرچہ ہی نہیں دے رہا، پڑا ہوا ہے، کہہ رہا میں نہیں کما سکتا، خود کما کے کھاؤ. تو کیسے پڑا ہوا ہے، اس کو تو رشتے دار اتنا تانے دے دے کے کیوں نہیں مار رہے، حیرت ہو رہی ہے. نہ دوست احباب تانے دے دے کے، ورنہ ایسے آدمی کو تو محلے میں معاشرے میں رہنے کا حق ہی نہیں ہونا چاہیے. لوگ تانے دے، ابھی کیسا کمبخت بیوی کو خرچہ نہیں دیتا. جیسے ایک دفعہ ہم نے سنا کہ ایک آدمی نے اپنے ابا کو تھانے میں بند کرا دیا. کتنا ہی ابا سے اختلاف ہو جائے، تھانے میں بند نہیں کراتے. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ سمجھتے ہیں نا کہ بند کرانا حق ہے میرا، اتنے نالائق ہیں یہ، پھر بھی انسان لوگوں سے تانوں سے ڈرتا ہے کہ نہیں ڈرتا کہ بھائی کس کس کو بتاؤں گا کہ میرے ابا چور تھے، میرے ابا یوں تھے، میرے ابا یوں تھے، لوگ کیا کہیں گے، تھے تو تیرے ابا نا. تو بہت سے کام کرنے کے اگر سمجھ میں آ بھی جائیں، انسان کہتا ہے پبلک کو کیا منہ دکھاؤں گا میں، ساری زندگی کے لیے عزت کا جنازہ اٹھ جائے گا، لوگ کہیں گے تو بڑا بڑا پھرتا، تو وہی ہے نا جس نے 20 سال پہلے اپنے ابا کو جیل میں بند کرایا تھا، تو کیا عزت رہ جائے گی. بہت ساری چیزیں انسان اپنی عزت کی حفاظت کے لیے کہ بھئی اتنا بڑا تانا ہے، باپ اور ماں پہ کبھی کوئی ہاتھ نہیں اٹھاتا چاہے کتنا ہی ظلم ہو جائے. کیوں؟ اس کو پتا ہے اگر ایک دفعہ بھی زندگی میں اٹھا لیا اور دنیا کو پتا چل گیا رشتے داروں کو، کیا عزت رہ جائے گی. لوگ کہیں گے نا یہ تو وہ ہے جس نے اپنی ماں پہ ہاتھ اٹھایا. چاہے آپ 100 دفعہ توبہ کر کے ماں کو منا لو، اسی وجہ سے ہمارے معاشرے میں الحمدللہ اس کا تصور نہیں ہے. بڑے بڑے اختلافات ہو جاتے ہیں، گھر چھوڑ کے چلے جاتے ہیں، ہاتھ نہیں اٹھاتا کوئی بھی. عزت آخرت تو بعد میں، پہلے دنیا میں عزت ختم ہو جائے گی. تو ایسے ہی میں حیران ہوتا ہوں، جو آدمی بیوی بچوں کو خرچہ ہی نہیں دے رہا کمبخت، تو وہ معاشرے میں چلتا کیسے؟ لوگ تانے دے دے کے اس کو مارتے کیوں نہیں ہیں؟ لیکن لوگ بھی کچھ نہیں کہتے، ان کا آپس کا گھر کا مسئلہ ہے. تو بھائی ایسے آدمی کو چھیڑا کرو، بولے تو باتیں کر رہا ہے ہمارے سامنے بیٹھ گئے، کماتی تو تیری بیوی ہے، اس قسم کے تانے دینے سے فائدہ کیا ہوگا؟ بعض تانے اللہ کی خاطر دیے جاتے ہیں تاکہ معاشرے میں یہ کلچر ختم ہو، اس کو آر دلاؤ. تو مرد ہو کے بیوی کی کمائی کھاتا ہے، ہیجڑے مخنث ہمارے سامنے بیٹھ کے بات کرتا ہے، ایسے بولا کرو اس کو. مرد ہے اور بیوی کما کے کھلاتی ہے اس ہیجڑے کو، مخنث کو، مردانگی تھوڑی ہے. تو بیٹھ کے باتیں کر رہے ہیں ہمارے سامنے، کہیں مجلس میں بیٹھے ہیں نا، کوئی تقریر شروع کر دے نصیحت کی، اور تو پہلے جا اپنے گھر میں جا، یہاں بیٹھ کے مرد بنا پھر رہا ہے، یہاں بیٹھ کے باتیں کر رہا ہے، یہ بیوی کی کمائی تو کھاتا. میں جیسے جہیز پہ تانے دیتا ہوں نا، غلط غلط قسم کے، اس لیے دیتا ہوں کہ کم از کم پہلی رات تو بیوی کو اپنے بستر پہ سلا دیا کرو. وہ جو جس بستر پہ سلاتے ہیں وہ بھی کہاں سے چل کے آتا ہے؟ باپ کے گھر سے. شرم نہیں آتی یہاں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو؟ یہ اس لیے تانے دیتا ہوں تاکہ چھوڑے. اللہ رسول کے ڈر سے تو چھوڑتے نہیں ہیں، تانوں سے ہی چھوڑ دیں. اللہ نے تو کہا تھا اس کو مہر دو، مہر مہر دو، مہر تو معاف، اور کبھی تذکرہ ہی نہیں. ان دا طلب ادا کیا جائے گا. ایسے گاڑے گاڑے الفاظ رکھے ہوئے اس کے لیے، ان دا طلب، اور بھی پتہ نہیں کیا کیا الفاظ ہیں، وہ ادا کیا جائے گا. اور سکہ رائج الوقت کے مطابق ان دا طلب ادا کیا جائے گا. میں یہ ٹوپی ڈرامے نکاح جب میں پڑھاتا ہوں نا، تو نکاح نامے میں نہیں لکھتا ہوں، تو اتنے 1000 روپے مہر ہے فوری ادائیگی کے لیے، معجل بات کی گئی معجل، یہ ان دا طلب بھی نہیں لکھتا میں. اور سکہ رائج الوقت کیا ہو؟ 50,000 روپے کا مطلب کیا؟ یہی ہے، سکہ رائج الوقت کے مطابق. اتنے گاڑے گاڑے الفاظ لاتے ہیں کیونکہ دینے کا ایک پروگرام ہوتا ہی نہیں ہے. اور جو جہیز ہے نا، جہیز اس کا کوئی حساب ہی نہیں ہے. وہ پہلے بیوی سے، رخصتی سے پہلے جہیز پہنچتا ہے. دلہن کا کوئی اعتبار نہیں پہنچے یا نہ پہنچے. صحیح ہے،
दुल्हन की कोई गारंटी नहीं है कि पहुंचेगी कि नहीं पहुंचेगी, लेकिन जहेज, सोफे, वॉशिंग मशीन, डिनर सेट, टेलीविजन और बिस्तर, चादरें, तकिए, प्लेटें, सारी चीजें पहले पहुंच जाएंगी। इसमें सिक्का राइज उन वक्त और फौरी अदायगी होगी या बाद में, इसका ऑप्शन ही नहीं रखा। हालांकि ये इसकी कोई शरी हैसियत है ही नहीं, अल्लाह ने तो माली जिम्मेदारियां मर्द पे रखी हैं, औरत पे तो देखो नबी ने चार बेटियों की शादी की है। लोग कहते हैं फातिमा को जहेज दिया, अव्वल तो वो जहेज नहीं था, उसकी मैं तफसील बताता रहता हूं। अगर मान लो जहेज था, तो अगर वो जहेज था भी तो इसलिए कि हजरत अली इतने गरीब थे कि उनके पास अपनी जौजा को, नबी की बेटी को प्याला खरीद के देने के पैसे भी नहीं थे। तो किसी का दामाद बेचारे का इतना गरीब हो, किसी आदमी का, किसी को जो है ना, वो अव्वल तो ऐसा दामाद सेलेक्ट कौन करेगा। दामाद की तो सबसे पहले सैलरी देखी जाती है। जो सोफा नहीं खरीद सकता उसको कोई अपनी बेटी देगा इस जमाने में? बोले तू आया क्यों हमारे यहां? उसको तो उल्टा लटका के इतना मारेंगे। एक वाकया बताता हूं ना, एक साहब कहते मैं किसी बड़े घर में रिश्ता लेने चला गया, ये भी मालदार थे लेकिन उतने नहीं, किसी बड़ी फैमिली में चला गया, कोई आंख मटक्का हो गया था इनका किसी खातून से, ये थे बड़े खूबसूरत। तो कहते मैं चला गया तो मैंने लड़की के वाले, और गए भी दूसरी शादी के लिए, तो लड़की के वालिद से मैंने बात की, लड़की के वालिद ने कहा तो दूसरी कर रहा है, ऊपर से तुम्हारी आमदन क्या है? उसने कहा मेरी सदर में इतनी बड़ी दुकान है। तो कह रहे हैं मैंने कहा कि कितनी फुट होगी? उसने फुट पे बता दिया, इतने फुट इतने इंच। कहा जितनी तुम्हारी दुकान है ना, इससे ज्यादा हमारे घर के बैतुल खला है, इससे बड़े, इससे ज्यादा बड़े हमारे घर के बैतुल खला है। मतलब ये था चलो पतली गली से फौरन निकलो। तो वो अल्लाह की कुदरत, फिर उसकी शादी वहीं हुई। वो जो खातून थी ना, वो उसने कहीं उस बंदे को देख लिया होगा। आजकल किसी के यहां भी कोई जाए ना तो खवातीन पूरा अच्छी तरह देख दाख लेती है, कौन आया हुआ, किस डिजाइन का है, इस काबिल है कि इसको कुछ देर बिठाया जाए, चाय वाय पिलाई जाए या इसको फौरन निकाल लिया जाए। तो वो कहीं उनको हो गया, कोई बुजुर्ग बुजुर्ग आ गए उनको, कहीं बार वो शादी हो गई, उनके बच्चे भी बड़े बड़े हैं। तो वो साहब मुझसे उम्र में काफी बड़े हैं, मुझे अपने बचपन का वाक्य सुना, यानी जवानी का वाक्य सुना रहे थे। तो मैं यस कर रहा हूं, क्या कह रहा था, कहां से कहां बात चली जाती है, जहेज की बात कर रहा था कि जहेज जो है ना, जहेज ये मैं जो भूल जाता हूं ना बयान के दौरान, ये हाफजे की कमजोरी की वजह से नहीं भूलता। बाज लोग मुझे कहते हैं बादाम खाए करें हाफजा, ये हाफजे की कमजोरी, मेरे जब बयान करता हूं मेरे दिमाग में मजामीन की इतनी कसरत होती है, इतनी कसरत होती है कि मुझे बयान समेटना मुश्किल होता है। बाज लोग बयान करते हैं ना बैठ के, मैं जब एक दफा सफर पे गया तो मैंने एक मौलाना साहब को कहा कि आप मेरी जगह जुम्मे के बयान कर दें आके। उन्होंने बयान किया, 10 मिनट पहले खत्म कर दिया। अब जब खत्म हो गया तो फिर वो बेचारे किसी तरह घसीटते रहे ताकि नमाज के वक्त तक तो लेके चलूं इसको। अगली दफा मेरा सफर पे जाना हुआ, मैंने उन्हीं को कहा, मैंने कहा बयान करो, उन्होंने कहा नहीं अब नहीं करूंगा। नहीं क्यों? कहते मैंने 1 घंटे बयान के लिए 3 घंटे मुताला किया था, और वो 3 घंटे का मुताला मेरा 40 मिनट में खत्म हो गया, तो 20 मिनट ऐसे ही घसीटा है। तो बाज लोग ऐसा होता है कि वो उनके लिए बात को खींचना मुश्किल हो जाता है। मेरी कुछ ऐसा मामला है मेरे साथ कि मैं जब मिंबर पे बैठता हूं या बात शुरू करता हूं या सबक मदरसे के तलबा में भी, तो मेरे लिए बात को समेटना मुश्किल हो जाता है, इतनी यलगार होती है। तो जब किसी महदूद बर्तन में चीजें बहुत सारी डालेंगे तो पुरानी वाली चीजें निकल के गिरना शुरू हो जाती है। तो मेरे इतने मजामीन आ रहे होते हैं कि जो चीजें गिरती है ना, फिर मैं आपसे उठवाता हूं वो कौन बात क्या चल रही थी, तो आप फिर उठा के वो जहेज उठाया ये अपने दिमाग में दोबारा डाले आप। ये होता है, इसलिए ऐसा होता है। तो अब देखो जहेज लेने वाले को ताने दे दे के मार दो, फिर ये रस्म टूटेगी। जैसे किसी की शादी हो, बता रहा हूं आपको ऐसे, वो वेलकम जी माशाल्लाह मेरी शादी हुई है, कितने दिन हो गए? 2 दिन हो गए माशाल्लाह, बड़ी खुशी हुई, जहेज लिया था। उससे पूछे हाँ लिया था, तुम्हें क्या तकलीफ है, मेहर कितना है? अभी क्यों आपके पूछेगा, इसी जनरल नॉलेज के लिए पूछ रहा हूं। मेहर कितना है? 50,000 दे दिया। नहीं वो तो अभी, वो तो सिक्का राइजुल वक्त है, इंदत तलब होगा, सिक्का राइजुल वक्त है, इंदत तलब होगा। अच्छा जहेज वो इंदत तलब है या वो रुख्सती से पहले है? अगर वो तो पहले ही लाके डाल के चले गए, शर्म नहीं आती उससे? आगे बोलो, शर्म नहीं आई? जो अल्लाह ने माल तुम्हारे ऊपर रखा है जिसके बगैर निकाह नहीं है, وہ تو سکہ راج الوقت ان طلب. اور جو ذمہ داری اللہ نے تمہارے ذمہ لگائی تھی نان نفقہ دینے کی, جس میں بستر بھی ہے, پلنگ بھی ہے, صوفے بھی ہیں, پلیٹیں بھی, وہ بیوی کے ذمہ ڈالتے ہوئے تمہیں شرم نہیں آئی؟ تو بھاگنے لگا, اسے پکڑ کے بولے ابھی ایک دو باتیں اور رہ گئی ہیں. وہ فوراً بھاگے گا کہ یہ کدھر پھنس گیا میں. اسے بولا ابھی ادھر ٹھہرو, ایک دو باتیں اور ہیں. اسے بولو اچھا یہ بتاؤ لیا کیا کیا ہے جہیز میں؟ تو بتایا گا جی میں نے صوفے بھی لیے ہیں اور پلیٹیں بھی, ڈنر سیٹ بھی لیا, یہ بھی لیا, وہ لیا ہے. تو بولو بیڈ بھی لیا ہے؟ اسے بولو ڈبل بیڈ وہیں سے آیا تھا؟ ہاں. شرم نہیں آئی پہلی رات بیوی کے بستر پہ سوتے ہوئے؟ کم از کم دلہن کو جب اپنے گھر لے کر آئے تھے تو اسے اتنا پروٹوکول تو دیتے کہ اسے اپنے ہاتھوں سے خریدے ہوئے بستر پہ سلاتے. بولتے تم میرے گھر میں آئی ہو, اب عزت دینا کس کا کام ہے؟ میرا. میں یہ ساری چیزیں پرووائڈ کروں گا تمہیں. کبھی دنیا میں دلہن مہمان بن کے آتی ہے آپ کے گھر میں, اس کا اعزاز و اکرام ہوتا ہے. کبھی آپ نے دیکھا کسی مہمان کو آپ نے دعوت دی ہو اور کہا اپنی پلیٹیں اپنے ساتھ لیتے ہوئے آنا؟ ہے بھائی, آپ کے ہاں کوئی مہمان آ رہے ہیں, معزز مہمان, آپ نے کہا فون کیا تشریف لائیے, مگر بیٹھنے کی جگہ نہیں ہے, صوفہ ساتھ لیتے آئے اپنے. وہ کہے گا بھاڑ میں جاؤ میں آئی نہیں رہا. کیا خیال ہے بھائی؟ آپ کے پاس اگر صوفے نہیں ہوتے کسی پڑوسی سے ادھار لے کے رکھ لیتے ہو کہ بھائی مہمان کیا کہے گا. یہی ہو رہا ہے, دلہن کو لے کر آ رہے, اللہ نے کہا تھا عزت کے ساتھ لاؤ, سارا خرچہ خود اٹھاؤ اس کا, لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ پلیٹیں اپنے ساتھ لیتی آنا اور بستر اپنے ساتھ, بستر پہ جو چادریں ہوں گی وہ بھی, اور وہ جو کشن ہوں گے وہ بھی, اور ان کشن کا جو غلاف ہے وہ بھی, بیڈ شیٹیں بھی آئیں گی وہیں سے, سب کچھ آئے گا. صرف سرف کے پیسے آپ دیں گے کپڑے دھلائی کے لیے, باقی واشنگ مشین, سرف پہ کتنا خرچ ہوتا ہے بھائی, ہر مہینے بھی لگا لو, 10 سال میں واشنگ مشین کی قیمت نہیں نکلتی جتنا سرف پہ خرچ کر رہے ہو. تو بے شرمی والی رسم ہے ہندوؤں والی, یہ ہندوؤں پہ اچھی لگتی ہیں, پھر بھی علماء بھی کر رہے ہیں, عامی بھی کر رہے ہیں, سارے ہی کرتے چلے جا رہے ہیں. تو چھوڑ دو یہ, میں کہتا ہوں اس لیے جہیز لینا صرف ایک شخص کے لیے جائز, یعنی جائز کا مطلب یہ کہ ایک شخص پہ اچھا لگتا ہے کہ وہ غریب ہے حضرت علی کی طرح, جس کے پاس آپ کی بیٹی کو آپ کی بیٹی کے حساب سے پروٹوکول دینے کے لیے پیسے نہیں ہیں, لیکن بندہ اتنا اچھا ہے کہ آپ یہ چاہتے ہو کہ میں یہ آدمی نہیں چھوڑنا چاہتا. جیسے نبی کو حضرت علی اتنے پسند تھے کہ غربت اپنی جگہ, لیکن نبی یہ رشتہ نہیں چھوڑنا چاہتے تھے. کوئی بات نہیں, بیٹی دے دوں گا تو 2-4 پیالے اور یہ سب چیزیں بھی دے دوں گا تاکہ میری بیٹی کچھ کھا پی سکے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ تو اگر یہ کنڈیشن ہو نا, آپ کو کوئی ایسا داماد ہے جو تعلیم کے لحاظ سے بہت ہائی فائی ہو, یا یہ کہ اور اس میں کوئی خاندانی ہو, غریب ہے لیکن بڑا ہی خاندانی ہے, بھائی ہماری بیٹی مالدار ہے مگر ایسا خاندانی رشتہ ہم نے چھوڑنا نہیں ہے. بعض دفعہ کوئی علم, نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو غریب تھے, ابو بکر غریب نہیں تھے, لیکن ابو بکر اتنے مالدار ہو کے اپنی بیٹی کس کو دی؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو. پتا تھا فاقے ہوں گے مگر کیوں دی؟ کہ بھائی پیغمبر بھی تو ہیں. تو کوئی بہت کوالٹی والا آدمی ہے, کوئی بڑا سائنسدان ہے, کوئی تعلیم یافتہ ہے, یا کوئی بڑا خاندانی ہے, بہت اضافی اس کے گھر کے ماحول بڑا اچھا آپ کو پسند آیا, غریب ہے مگر بڑے خاندانی لوگ ہیں, آداب طور طریقے بڑے اچھے ان کے, ہماری بیٹی مالدار ہے, تو ایسی صورت میں آپ بستر بھی دے سکتے ہیں کہ بھائی یہ پیسے ہیں نہیں, کمبخت چٹائی پہ لٹا دے گا جا کے بیٹی کو, بیٹی فوراً پہلے دن طلاق لے کے گھر بیٹھ جائے گی, ابا میں نہیں رہنا. تو آپ کو داماد آپ ہاتھ سے جانے نہیں دینا چاہتے, اتنا قیمتی داماد. تو اس کے لیے آپ واشنگ مشین بھی بھیج رہے ہیں کہ بھائی داماد کو آپ بے فکر کر رہے ہیں کہ بھائی تم اس رشتے سے انکار مت کرو غربت کی وجہ سے, یہ غربت کا مسئلہ ہم حل کر دیں گے, لیکن ہماری بیٹی کو آپ جیسا شوہر نہیں ملے گا اتنا اچھا. لیکن اس قسم کے لوگ مارکیٹ سے میں شارٹ ہیں, جو غریب کو اچھا بھی سمجھتے ہوں. سب سے پہلے دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کماتا کیا ہے. تو جو آدمی آپ کی بیٹی کو صوفے خرید کے دینے کے پیسے ہی نہ ہو, اس کو تو آپ سوال زہر کا پیالہ پی کے مر جاؤ گے, مگر اس کو اپنی بیٹی نہیں دو گے. بولے گی یہ مکھنچو آیا کیوں رشتہ لینے کے لیے؟ تو اب جو ہے نا بار بار تانے دے دے کے اس کو جان سے مار دو, جب وہ شادی کی مبارکباد دینے کے قابل نہ رہے. بول دیے تیرا نے, شرم تو آئی نہیں تمہیں, شرم تو اب ایسے بس کر کے نا اس کو تانے دے دے کے مار دو, تاکہ پھر یہ برات کے کھانے میں بھی, جب لڑکی والے برات کا کھانا کہ وہ تو مجبوری میں کر رہے ہیں, جو بھی اس کھانے میں جا رہا ہے آپ کو دعوت دے چلے, بولے کہاں جا رہے ہیں,
یار وہ فلانی کی بیٹی کی شادی ہے اس کی دعوت میں, تو اب بولو شرم نہیں آتی تمہیں؟ کیا بولیں گے؟ شرم نہیں آتی تمہیں؟ بھائی سبق یاد کرا رہا ہوں, بس یہ آخری سبق ہے, اس کے بعد پھر بیان ختم. آپ کیا بولیں گے؟ شرم نہیں آتی. کہے گا اس میں شرم کی کیا بات ہے؟ وہ فوراً کہے گا اس میں شرم کی کیا بات ہے. آپ بولو کہ ایک آدمی کی چھ سات بیٹیاں ہوں, اللہ نے مالی خرچے کس کے ذمہ ڈالے ہیں؟ مرد کے. مرد کے ہاتھوں کی کمائی کھاتا ہوا اچھا بھی لگتا ہے آدمی. عورت کمزور ہے, اس کے باپ پہ بوجھ, وہ تو اس لیے کر رہا ہے, سو دفعہ منہ سے کہہ کہ میں خوشی سے کر رہا ہوں, لیکن خوشی سے کوئی نہیں کر رہا ہوتا. بھائی اتنی مہنگائی ہے, وہ تین چار لاکھ کا کھانا خوشی میں کیوں کھلائے گا آپ کو؟ میرے پاس تین چار لاکھ ہو میں تو ایک دیلا بھی نہ کھلاؤں آپ کو, میں تو اپنے گھر کی ضرورتیں پوری کروں, پھر بھی پوری بھی ہو جائیں اور آسائش کی میں گاڑی خرید لوں کوئی بہت اچھی سی. تین چار لاکھ میں تو خیر نہیں آتی, پندرہ بیس بیس لاکھ ہوں میں تو سب سے پہلے گاڑی خریدوں گا, میں کھانا تھوڑی کھلاؤں گا آپ لوگوں کو. کیوں بھائی؟ میں پھر اور کیا کروں گا؟ اگر گاڑی بھی ہے میرے پاس, گھر بھی ہے, تو میں انویسٹ کر دوں گا کسی جگہ. کیا خیال ہے؟ میں بولوں گا اس سے جو ماہانہ آمدن آئے گی اس میں دوستوں کی دعوتیں چلتی رہیں گی. کیا خیال ہے؟ جب اچھی آمدن ہوتی ہے تو پھر کھلائی پلائی کا سلسلہ موت تک. یہ اس لیے بتا رہا ہوں کہ مقصد یہ نہیں کہ آپ کو کھلانے سے بھاگنا چاہ رہا ہے, ایک بتا رہا ہوں کہ مثبت سوچ ہونی چاہیے نا. ابھی کھلا دیے, ختم کر دیا, ختم ہو گیا. تو آپ وہ کہے گا اپنی خوشی سے کھلا رہا ہے, آپ کہو کہ خوشی سے کوئی نہیں کھلاتا, یہ مجبوری ہے, ہندوؤں کی رسم ہے, بیٹی بھی دو اور کھانا بھی اتنا خرچہ بھی کرو. تو پھر وہ اس کو تھوڑی سی شرم آئے گی, ابھی زیادہ نہیں آئے گی, پھر بھی جائے گا, پھر اس کو پکڑ کے بلائے, بولے تم ہندو ہو مسلمان ہو؟ تو خالی مجھے یہ بتا دے تو ہندو ہے یا مسلمان ہے. کہ کیا مطلب بھائی مسلمان ہوں؟ کام پھر ہندوؤں والے کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ سمجھ میں آ رہی بات کہ نہیں آ رہی؟ جب ہے تو مسلمان تو کام ہندوؤں والے کرتے ہوئے تجھے شرم نہیں آتی؟ وہ کہا کیا مطلب؟ بولے یہ برات کا کھانا کہاں سے آیا ہے؟ بولو بھائی ہندوؤں سے. نبی نے چار بیٹیوں کی شادی کی ہے, ایک کھجور کا دانا کسی کو دکھایا بھی نہیں ہے کہ میری بیٹیوں کی شادی ہو رہی ہے, یہ کھجور دیکھ کے خوش ہو جاؤ. کھلانا تو دور کی بات, اور ولیمے پہ کھلایا ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. تو نبی جیسا سخی جو سخاوت کے دریا تھے, وہ اپنی بیٹی کی شادی پہ جب کسی کو کچھ بھی نہیں, یہ کھجور بھی نہیں کھلا رہے, تو پھر کون ہے جو نبی کے مقابلے میں سخاوت کا علم بردار بنتا ہے اور کہتا ہے کہ میں بارات کا کھانا کھلاؤں گا؟ یہ ساری چیزیں ہندوؤں سے آ رہی ہیں, نام ان کو سخاوت کا دیا جا رہا ہے. اس لیے چھوڑ دو یہ ساری پلید رسمیں, اور جو یہ رسمیں کرتا ہے اسے بار بار بے شرمی کے تانے دے دے کے مار دو اس کو, تاکہ وہ پھر آئندہ, کیونکہ یہ شرم کی وجہ سے سارے کام کر رہے ہیں, آئندہ شرم کی وجہ سے یہ سارے کام چھوڑ دیں. ابھی تو شرم کی وجہ سے کر رہے ہیں نا کہ لوگ کیا کہیں گے بارات نہیں کر رہا, پھر یہ ہو کہ لوگ کہیں گے بارات کر رہا ہے, کیسا بے شرم ہے. سمجھ میں آ رہی ہے بات کہ نہیں آ رہی؟ بارات کا کھانا کھلانے والا جو کر رہے ہیں نا بیٹیوں کے کھانا, اس کو بھی تھوڑا سا شرم دلائے گا. شرم نہیں آتی ہندوؤں کے نام کلمہ نبی کا پڑھتے ہو اور کام سارے کیا کرتے ہو؟ ہندوؤں والے کرتے ہو. تو فوراً جواب میں کہے گا کہ بھائی میں تو کھلا رہا ہوں, اس میں تو کیا نبی, نبی نے چار بیٹیوں کی شادی کی, جب نبی نے نہیں کھلایا تو کیا نبی سے زیادہ سخی بننے کی کوشش کر رہا ہے بھائی؟ اس کو یہ تانا دو, کیا نبی سے زیادہ سخاوت ہے تمہارے اندر؟ جو کھلانے کا موقع ہے اس میں تو کبھی کھلاتے نہیں ہو. تو ایسا تانا دو اس کو, ہندوؤں کا اور سکھوں کا اور عیسائیوں کا تانا دے دے کے اس کو شرمندہ کر دو, تاکہ آئندہ وہ کھلانے سے پہلے سو دفعہ سوچے, بولے یہ اس سے میری عزت نہیں ہوگی, معاشرے میں میری عزت کم ہو جائے گی, کیونکہ عزت بچانے کے لیے تو بیچارہ یہ سارے کام کر رہا ہے. اللہ تعالی ہمیں آخرت کی یہ والی تیاری کی توفیق عطا فرمائے, یہ جو اصل بتانا چاہ رہا ہوں. تو اس کی فکر نہیں ہے. ملازمت کے لیے پینٹ شرٹ پہننا اور ٹخنے ڈھانکنے کا کیا حکم ہے؟ پینٹ شرٹ پہننا جائز ہے, افضل نہیں ہے. افضل یہی کہ مسلمانوں کا جو اپنا لباس ہے اس کو پہنے, تو چاہے ملازمت کے لیے ہو یا ملازمت کے بغیر ہو, پینٹ شرٹ پہننا بہرحال جائز ہے, مگر خلاف اولا ہے. خلاف اولا ہونے کی یہ بھی دلیل دیکھو, اس لباس میں وہ وقار نہیں ہے جو شلوار قمیض میں ہے. اس کی سب سے بڑی علامت کیا کہ مسجد کا امام پینٹ شرٹ میں اچھا لگتا ہے یا شلوار قمیض میں؟ کیونکہ یہ پروقار روحانیت والا ایک مرتبہ ہے نا, تو ہمیشہ شلوار قمیض, پینٹ شرٹ پہنے لوگ کہیں گے کیا ڈسکو قسم کے مولانا صاحب ہیں. خیال آئے گا کہ نہیں آئے گا؟ وہ روحانیت اور وہ محبت نہیں ہوگی. تو اس سے بھی پتا چلتا ہے کہ شلوار قمیض میں روحانیت زیادہ ہے, لیکن شلوار قمیض جب دیندار لوگ عجیب ہی ہوتے ہیں. یاد رکھو دینداروں کا لباس بہت اچھا ہونا چاہیے. شلوار قمیض آپ پہنے تو جب سلیقے اور طریقے کی پہنے, اسے دیکھ کے لوگوں کا دل کرے کہ ہم بھی یہ لباس. تو لباس کیسا ہونا چاہیے, ذرا آپ کا شلوار قمیض بھی اگر پہنے اچھی ہو. اور دیندار آدمی کو اس زمانے میں سر پہ بال رکھنے چاہیے. دیندار بنتے ہی عجیب سا بن جاتا ہے. ہاں بعض لوگ ایسے ہیں جن کے جو سر کے بال نہیں بھی ہو تو اس میں خوبصورت لگتے ہیں, بعض لوگ گنجے بھی خوبصورت لگتے ہیں, یہ ہے اللہ نے ہر ایک کا الگ حساب رکھا ہے. لیکن جس پہ ٹنڈ سوٹ نہیں کر رہی وہ سر پہ بال رکھے تاکہ ان کے حلیے کو دیکھ کے لوگ کہیں ماشاءاللہ بھائی اچھا لگ رہا ہے. وہ بھی چاہے اب جیسے ہی دین پر آتے ہیں عجیب سا کپڑے بھی چینج ہو جاتے ہیں, اتنے بڑے بڑے پورے شامیانے جیسے کرتے ہو جاتے ہیں, تمبو جیسی شلواریں, اور پھر سر بھی بالکل صاف اور عجیب سا ڈریس ہوتا ہے کہ جو عام طور پہ معاشرے میں رائج نہیں ہے. پھر ایک عجیب سی اس سے کراہت آتی ہے دنیا دار طبقے کو. پھر وہ پینٹ شرٹ والے کو دیکھتا ہے, یار یہ تھری پیس سوٹ ٹائی میں کتنا اچھا لگ رہا ہے, اور یہ دیکھو پورا شامیانہ پہن کے گھوم رہے ہیں. تو کوئی خوبصورت آدمی ہو نا دیندار, یہاں ایک بزرگ بیٹھے ہوئے, میں ان کی طرف اشارہ نہیں کروں گا, ان کی داڑھی جب بھی میں دیکھتا ہوں کہتا ہوں آپ کی داڑھی مجھے بڑی خوبصورت لگتی ہے, ہر وقت اچھی بنا کے رکھتے ہیں اور چمک رہی ہوتی ہے. وہ بیٹھے ہوئے سن رہے ہیں, سمجھ بھی رہے ہوں گے. ٹھیک ہے, تو دیندار آدمی کو دیکھے نا تو اچھا لگے جب وہ دیکھنے میں, تو اس سے دین کی محبت بھی پیدا ہوتی ہے. اللہ نے جتنے پیغمبر بھیجے ہیں سارے خوبصورت بھیجے ہیں تاکہ ان کو دیکھ کے لوگ ان کی طرف مائل ہوں. تو خوبصورتی تو اپنے اختیار میں نہیں ہے, لیکن جتنی اللہ نے دے دی اس کو بچا کے رکھنا تو اپنے اختیار میں ہے نا. جتنی اللہ نے دے دی, دیندار آدمی کو اس کی فکر زیادہ کرنی چاہیے. یہ بھی نہیں کہ ہر وقت خواتین کی طرح بناؤ سنگھار میں لگا رہے, لیکن کم از کم نمونہ نہ بن کے پھرے ہو. دو لوگ کہیں یہ کوئی نمونہ جا رہا ہے, تو زینت اختیار کرنی چاہیے اس کو, لباس پوشاک, سواری اچھی رکھنی چاہیے. سواری ایسی دینداروں نے, چونکہ دنیا کی محبت نہیں ہوتی تو ایسی فٹیچر سی گاڑی رکھی ہوتی ہے, روزانہ صبح صبح دھکا لگ رہا ہے اس کو, اور وہ کہتے ہیں یہ دنیا کی محبت نہیں ہے ہم میں. ہمارے ساتھ ایک مولوی صاحب تھے بڑے نیک, وہ مونچھیں برابر نہیں کرتے, بال ان کے بکھرے ہوئے ہوتے, عجیب سی ان کی کنڈیشن تھی. کہیں بیان کے لیے جاتے نا تو مجھے یقین تھا یہ بیٹھیں گے لوگ پہلے ہی بھاگ جائیں گے. ایک دفعہ میں نے ان سے سمجھایا, میں نے کہا بھائی آپ کا حلیہ دیکھو کیا ہو رہا ہے, آپ تھوڑا سا کینچی لے کے بالوں کو تھوڑا سا تو برابر کر لیں. کہہ رہے نہیں یہ دنیا ہے, دنیا سے کچھ نہیں ہوتا. میں نے کہا ٹھیک ہے, پھر سر پہ انڈے کا تیل, انڈا لے کے نا مل لیں تاکہ یہ جو تھوڑی بہت سلجھے ہوئے بال ہیں ان میں بھی کیچڑ بیچڑ بن جائے, جوئیں پیدا ہو جائیں, اس سے پھر جب جوئیں گریں گی نیچے تو لوگ کہیں گے دیکھو دنیا سے بالکل بھی محبت نہیں ہے, مکمل آخرت کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. تو یہ عجیب سا حساب کتاب ہے, اس لیے شلوار قمیض پہننی چاہیے مگر وہ ذرا استری ہوئے ہوئے ہوں کپڑے, اور ذرا اچھے سے دیکھنے میں تاکہ یہ کلچر فروغ ہو لوگوں میں, لوگ کہیں یہ ماشاءاللہ اچھا لباس ہے ہمیں بھی پہننا چاہیے. اور یہ ٹخنے ڈھانکنے کا حکم کیا ہے کہ ٹخنے ڈھانکنا تو حرام ہے, چاہے پینٹ ہو یا شلوار ہو, لیکن اگر آفس میں آپ کو مجبوری ہے اس میں آپ کو یہ ڈر ہے بار بار تانے دیں گے, تو پھر ایسی صورت میں گنجائش ہے کہ اس وقت ڈھانک لیے جائیں اور جیسے ہی آفس ٹائم ختم ہو فوراً اوپر کر لیں. سمجھ میں آ رہی ہے بات؟ جیسے فوجیوں کو بھی ہم یہ کہتے ہیں کہ فوجی جب پریڈ کے دوران ان کو ٹخنے کھولنے کی اجازت نہیں ہوتی, تو مجبوری ہے اس وقت ڈھانک لیے, جیسے ہی پریڈ ختم ہو دوبارہ فولڈ کر لیے, ان کو اوپر کر لیے. اس طرح سے بینک کی کال سینٹر کی جاب جائز ہے یا نہیں؟ جائز نہیں ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو بیٹیاں تھیں ان کے نام بتا دیں. نیز جو نبی نے حضرت فاطمہ کو سامان دیا آیا یہ جہیز تھا, یہ ہو گیا. اگر کوئی لڑکا جہیز نہ لینا چاہے اور سسرال والے معاشرے کے ڈر سے زبردستی دینا چاہیں تو ایسی صورت میں لڑکا کس طرح جہیز کی لعنت سے بچے؟ یہ اچھا ہوا انہوں نے سوال پوچھ لیا. سسرال والے زبردستی دے رہے ہیں تو آپ اچھی طرح ان کو منع کر دو, مجھے نہیں چاہیے, میں اس پہ خوش نہیں ہوں, میں اس پہ ناراض ہوں. اگر آپ غریب ہیں نا تو پھر تو لے لیں, کیونکہ پھر مسئلہ بعد میں ہوگا. آپ نہیں لیں گے تو پھر وہی ان کی بیٹی کو بٹھانے کے لیے آپ کے پاس صوفہ ہے نہیں, لیکن آپ غریب ہوں گے نہیں ورنہ ملے گا ہی نہیں. ایک مثال دے رہا ہوں, لاکھوں میں کوئی ایک اگر کوئی ہو ایسا غریب. اور اگر آپ کھاتے پیتی فیملی سے آپ کا تعلق ہے تو آپ ان کو بتائیں کہ بھائی میں شادی اس لیے کر رہا ہوں کہ میں صوفے خرید سکتا ہوں, میں گھر کا کارپٹ خرید سکتا ہوں, میں پردے خرید سکتا ہوں, میں واشنگ مشین خرید سکتا ہوں, تو آپ جو ہیں اس لیے, اور میں اس کو بہت برا سمجھتا ہوں. اچھی طرح باور کرا دیں کہ اب وہ جہیز دینے میں کسی دباؤ کا شکار نہ ہو. پھر بھی مسلط کرتے ہیں تو پھر مجبوری ہے, اس لیے کہ پھر اگر زیادہ وہ کریں گے تو پھر رشتے ٹوٹ جاتے ہیں, اس سے یہ پھر زیادہ بڑا نقصان ہو جائے گا. پھر جب جہیز گھر میں آ جائے تو اگر اللہ نے آپ کو اچھی آمدن دی ہے تو پھر آپ بیوی سے وہ جہیز قسطوں میں خرید لیں. معذرت کے ساتھ تکلیف تو بہت ہو رہی ہوگی آپ لوگوں کو ایسی باتیں سننے سے, لیکن قسطوں میں وہ جہیز بیوی سے خرید لیں. اگر آپ کو اللہ نے مالی وسعت دیا, نہیں دیا تو پھر اتنا پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. کھلائی پلائی اور ضروری نان نفقوں پہ زیادہ توجہ دیں. سنو قسطوں پہ خرید لیں, سارے پیسے وہ قسطوں میں جا رہے ہیں, آٹے کے لیے راشن کے لیے کچھ گھر میں بچتا ہی نہیں ہے. یہ نہیں ہونا چاہیے. تو اگر اللہ نے مالی وسعت دیا تو بیگم سے کہیں یہ تمہیں کتنے کا اماؤنٹ ہے بھائی, یہ 40 لاکھ کا ہے جی, ٹھیک ہے ایسا ہے کہ کچھ قسطیں باندھ لو, کچھ تو یہ تمہاری جیب خرچی اور کچھ اضافی کیا ہوں گے وہ اس کی قسطیں, اور یہ میں نے قسطوں میں تم سے خرید لیا, آج سے یہ گدا میرا. اب مجھے کوئی یہ نہیں کہہ سکے گا کہ شرم نہیں آتی بیوی کے بستر پہ سوتے ہوئے. جیسے ہی کہے گا تمہیں شرم نہیں آتی کسی مسلمان کے بارے میں بدگمانی کرتے ہوئے, تمہیں کس نے کہا کہ وہ بیوی کا ہے میرا, تو وہ فوراً کہے گا میں نے خود دیکھا تھا الماری لہراتی ہوئی ٹرک میں آ رہی تھی. تو آپ کہو آ رہی تھی, آیا وہاں سے مگر ہے کس کا, ہے میرا, آیا وہاں سے مگر ہے کس کا, میرا جہیز ہے. وہاں سے اس لیے آیا ہے تاکہ میں اپنی زوجہ کو چاہتا ہوں اس کی مرضی کا سامان, اس لیے میں نے سسرال والوں سے کہہ دیا تھا کہ آپ اپنی مرضی کا خرید لیں, پیسے میں ادا کر دوں گا. تو وہ سجدے میں گر جائے گا آپ کے سامنے کہ اتنا غیرت والا آدمی زندگی میں پہلی دفعہ دیکھا ہے میں نے. تو اللہ تعالی ہم سب کو ایسی غیرت نصیب فرمائے. سبحانک اللہم وبحمدک, نشہد ان لا الہ الا انت, نستغفرک ونتوب الیک.